حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح آمين ثم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے الحمد للہ رب العالمین خوبصورت دن خوبصورت گھڑی اور خوبصورت کلام الحمدللہ رب العالمین کے پروردگار کا کلام سیکھ رہے ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور مبارک دن میں الحمدللہ رب العالمین اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے اور آپ سب کو بہت مبارک ہے الحمدللہ ہم نے کل اپنے 1/3 پار قرآن الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لگتا ہے کہ جیسے ابھی فرسٹ پارا سٹارٹ کیا تھا دیکھیے 10 پارے الحمدللہ ہو بھی گئے اللہ اکبر آپ لوگ سب سے پہلے اپنی اٹینڈنس لگائیے انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں جب تک استاذہ جی مائک کے لیے ریڈی ہوتے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی اٹینڈنس لگائیے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اپنا لیسن لے کے چلتے ہیں کچھ تھوڑا سا کل 10th پارا کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اپنا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا اس میں سورہ انفال میں ہم نے کیا کیا کور کیا سورہ انفال میں کس مین غزوے کا ذکر کیا گیا آپ کو ریکال کریں گے کچھ لکھیں گے کیا کیا کس غزوے کا ذکر ہوا سورہ انفال میں بدر کا اخد کا نہیں سورہ غزوہ بدر کا ہوا جی الحمدللہ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کس طرح سے صحابہ کو کس چیز کے بارے میں ان کو خبر دی پہلے تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے نا صحابہ کو کہ کامیابی اور ناکامی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کامیابی جب ملی اتنی بڑی تو اس کو سنبھالنا بھی تو بہت ضروری تھا نا تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب بہت ناکام ہوتے ہیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور جب کامیاب ہوتے ہیں تو بہت ایروگنس آ جاتی ہے تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی تھی نا صحابہ کی اس وقت جی بالکل تو اس میں اور پھر اس کے بعد اس میں بتایا گیا جی سب کے لیے نو وائس ہے پلیز کنفرم کیجیے الحمدللہ اور پھر اس کے بعد مال کی بانٹ بتائی گئی کیونکہ دیکھیے اسلام میں ٹیکسز تو ہے کوئی نہیں تو جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا اس میں اس کی بانٹ بتا دی گئی کہ وہ کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا और क्या नाम है उसमें जब अगर तो टैक्सेस हो फिर तो उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो माल गनीमत होता था जंगों में जो आता था वो उसको जला दिया जाता था, लेकिन यहाँ से फिर उसकी सही तकसीम शुरू हुई जिसमें बता दिया अल्लाह सुबहाना ताला ने कि उसके 5 हिस्से होंगे। वो भी आप जैसे जानते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला के रास्ते में अल्लाह के रसूल के उनके रिश्तेदार मस्कीन मुसाफिर, तो उनकी अल्लाह सुबहाना ताला ने बांट बता दी कि किस तरह से हम उनको उनके हिस्से करेंगे। और फिर उसके बाद यह है कि उसमें फिर ये भी बता दिया कि अल्लाह सुबहाना ताला की मदद आई किस तरह से गजवाए बदर में। देखिए आज भी अगर हमारा ईमान इस तरह मजबूत होगा, आज भी अगर हम इस तरह से अपने रब के वादों का यकीन रखेंगे, आज भी हम अपने रब पे उसी तरह से ही ईमान लाएंगे, तो आज भी अल्लाह सुबहाना ताला की मदद हमारे पास आएगी। लेकिन आज क्यों नहीं आती है कि हमें अपने रब पे उस तरह का ईमान नहीं है, हमारा ईमान बहुत कमजोर है, ईमान हमारा मजबूत नहीं है। तो हमें क्या अपने लिए इसमें ये करनी है कि हमें अपने, एक तो पहली बात है कि हमें अपनी दीन की अहमियत का अंदाजा हमें करना है कि हमारा दीन सबसे अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे रब की हम पे नेमत है, एक इतनी बड़ी रहमत है हमारे पे। और अब जब हम इस दीन के रास्ते में एक्सीलेंस के लेवल पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ही बात बनेगी। जी बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है, एक मुट्ठी भर जी सारे जी बिल्कुल। और ईमान को अपने को, अब हमें अपने ईमान की मजबूती चाहिए ना, हमें जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा तो हमें कोई बात बनेगी नहीं ना। और उसके बाद ये भी कि तादाद अहमियत नहीं रखती। देखिए जब ईमान मजबूत था तो तादाद भी अहमियत नहीं रखती थी, सिर्फ 313 मुसलमान। जी बिल्कुल, अवेक फ्रॉम गफलत इट क्वालिटीज खुद में, बिल्कुल सहाबा की क्वालिटीज बिल्कुल उनकी उनकी हमें लानी है उसमें। और सबसे पहले तो उनका जो ईमान का लेवल आप देखिए कितना हाई था उनका, अपने नबी के से बेतहाशा मोहब्बत और इताअत सबसे। देखिए ये बातें देखते जाइए, आज हम अपने वालिदैन की इताअत नहीं कर पाते हैं कि नबी की, तो फिर आगे चली जाती है ना बात। जी बिल्कुल, ईमान था उनका बहुत ज्यादा। तो यह है कि और जज्बा भी बिल्कुल, आपने कहा जज्बा सच्चा हो तो लाखों काफिर कुछ और, जी बिल्कुल कुछ नहीं मुसलमान के आगे, बिल्कुल आप सही कहते हैं। देखिए 313 सिर्फ मुसलमान थे और अल्लाह सुबहाना ताला की मदद किस तरह से आई, और लेकिन उसकी जो प्रीरिक्विजिट्स थी वो यह है कि उनकी साबित कदमी, उनका ईमान, उनका जज्बा। और यह है कि ये सब चीजें जो उसमें उनके जो ईमान को मजबूत करती थी और अल्लाह सुबहाना ताला की मदद आई उस पे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हम सब मुसलमानों के ईमान को मजबूत कर दे, आमीन। देखिए इसके लिए खाली हमें कहना नहीं है, पहली बात है कि हमें अपना वो करना है, अपना इरादा करना है, मजबूत इरादा, और फिर अपने रब की और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमने जरूर करनी है, उसके बगैर हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा। जी अंदर कामयाबी आती है तो जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब अंदर ईमान होता है तो फिर उसमें कुछ और चीज मैटर नहीं करता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स क्वालिटी नॉट। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अमल इज वेरी इंपॉर्टेंट भी बिल्कुल। आप देखिए कुछ भी आप फर्ज करिए, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर हम अपना कोई एग्जाम वगैरह ही दे रहे हैं तो अगर हम उसमें अपने एफर्ट कोशिश नहीं डालेंगे, अपने अमल नहीं करेंगे उसको पढ़ने का, उसको प्रिपेयर करने का, तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? तो हम किस तरह से जो हमारे रब ने हमें एक प्री रिक्विजिट दे दी कि हम वो फॉलो करें, जब हम वो फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमारा अमल ही नहीं होगा, तो हम किस तरह से उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल ना। अच्छा, अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर इंफरादी इबादत का इसमें बताया कि हमें इंफरादी इबादत भी करनी है, ठीक है ईमान, लेकिन अपने ईमान की मजबूती कैसे होगी? अपनी इंफरादी इबादत से। उसमें अल्लाह सुबहाना ताला का जिक्र आ जाता है, उसमें साबित कदमी आ जाती है, फिर और अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत आ जाती है, फिर यह है कि उसमें फिर आ जाता है कि ईमान का जो है, अपने दीन का जो है ना, अपने अपने दीन के कामों में अपना हिस्सा डालना है बिल्कुल जिस तरह से। और उसके बाद ये ہے کہ آپ ڈھیر سی دعائیں مانگنی ہیں, ڈھیر سی دعائیں مانگنی ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کتنے عاجز ہیں, اپنی کمیوں کی, اپنے کوتاہیوں کی مغفرت مانگنی ہے, اب اپنے رب سے معافی مانگنی ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت, اپنے کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے پروردگار سے. دیکھیے دعا جو ہے نا ایک مومن کا ہتھیار ہے. جب کچھ کام نہیں آتا, کچھ ہماری ہم اپنی کوشش بھی کر لیتے ہیں, اپنے رب پہ توکل بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم دعا جو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر جگہ پہ ایک ڈھارس دیتی ہے, کیونکہ ہم دعا کس طرح کس لیے مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب پہ اتنا مکمل توکل اور اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری بات سنے گا. اگر اس وقت پوری نہیں بھی ہوئی تو یہ الحمدللہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں اگر ابھی نہیں پوری ہوئی تو اس کا یہ وقت نہیں تھا, اور جب وقت ہوگا یہ پوری ہوگی, اور اس کے بعد اگر نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو ایک تسلی, ایک اطمینان کی کیفیت انسان میں آ جاتی ہے. اچھی ہے انفرادی عبادت, جی اجتماعی اور انفرادی عبادت دونوں انشاءاللہ اچھی ہیں. اللہ جو حرام کرے, جی بالکل, اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام, اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال, بالکل. انسان تو کمزور ہے, بالکل الحمدللہ, یہ تو امید ہے, جی بالکل, یہی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو ہماری امید ہے وہ, جی الحمدللہ استاذہ جی ریڈی ہے. ہم نے سورہ غزوہ تبوک کا انشاءاللہ سنا پڑھا تھا ہم نے, سورہ توبہ سے شروع کیا تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم اگلی اپنی آیتوں میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اپنے نوٹ بکس اور اپنے مصحف ریڈی رکھیے, انشاءاللہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وبرکاتہ. کوئی جوش والی جواب نہیں تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کچھ غصہ تو آپ کا دور ہوا. ایسے لگتا ہے کہ ناراض ناراض ہیں, خوش ہیں کہ ناراض ہیں؟ خوش کیوں نہ ہو, ہم اللہ کے کلام کے لیے آتے ہیں. اپنے دل کی حالت چیک کیا کریں کہ جب میں قرآن کے لیے آتی ہوں اور گھر سے نکل رہی ہوتی ہوں اس وقت مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس چیز کے ساتھ جڑے رکھنا. ہمارے پیارے پیارے آن لائن ساتھی بھی امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے, ان کے پھول اور ان کے دل ملتے ہیں تو خوشی ہی ہوتی ہے, اور دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی, آپ سب کو جنت کے پھول بنا دے, اور واقعی ہم سب جب جنت میں ایک دوسرے کو ملیں تو اس وقت ہم اس بات کی خوشی کریں کہ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے فائدہ لیتے اور دیتے تھے, لیکن آج اب ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ. تو شروع کرتے ہیں. ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے, خاص طور پر اینڈ پہ اس کا پتہ چلتا ہے. تو بغیر کسی فردر تاخیر کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا پارا شروع کرتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں سب؟ ذہنی طور پہ آواز ٹھیک ہے ہال میں؟ سب کو پیچھے پہنچ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے, پھر شروع کرتے ہیں. اچھا آن لائن پہ آواز کلیئر ہوتی ہے؟ کم تو نہیں ہوتی؟ اوکے الحمد للہ. چلیے اس کو ریفریش کر کے تو پھر شروع کرتے ہیں. اور لوگوں کے ادھر ملے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. ایک ساتھی کا پڑھ کے سنا دیتی ہوں, باقیوں کو بھی انشاءاللہ جو بھی اچھے ہوں گے اس کو ہم پوسٹ کریں گے. یہ لکھتی ہیں کہ کاش میں اپنے احساسات کو پوری طرح الفاظ کے روپ میں ڈھال سکوں. میں سمجھتی تھی کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر, زکات دے کر اور قرآن پڑھ کر میں اپنا حق کے بندگی ادا کر رہی ہوں. زیادہ اللہ پہ پیار آیا تو کبھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا, لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کلاس میں آنے کے لیے مجھے 3 ماہ لگے, جاؤں یا نہ جاؤں مشکل ہو جائے گا, کام کا بوجھ بڑھ جائے گا. الحمدللہ دنیا ہار گئی اور اللہ کی محبت جیت گئی, اور میں باقاعدگی سے کلاس میں آنے لگی. سورت فاتحہ سے لے کر سورت توبہ تک کا سفر کیا, اور یہ جانا کہ دنیا دھوکا ہے اور دنیا دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. دل دماغ بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں, جو زندگی میں اب تک گزار رہی تھی کیا وہ میرے دین کے مطابق تھی؟ بالکل بھی نہیں. میں اب تک دنیا کے لیے جی رہی تھی, لوگوں کے لیے جی رہی تھی. لوگ کیا کہیں گے کہ گرت میری زندگی گھوم رہی تھی, اور اب قرآن کی تفسیر سن کر مجھے لگتا ہے کہ فلاح تو اسی میں ہے. اللہ کرے میرا یہ علم میرا عمل بن جائے. سب ایک دوسرے کے لیے آمین کہا کریں. میں صرف اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں اور اللہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں. میرا دل سوالوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، اور میرا رب ہر چیز کو میرے سامنے کھول کھول کر دکھائے گا انشاءاللہ. میرا رب مجھے ہدایت کی طرف لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے آپ سے جوڑ دیا. اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں. اب میری زندگی لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے نہ چلے بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اس طرح بنا دے کہ میں اس کو پسند آ جاؤں. آمین. اسی طرح کے اور بھی ساتھیوں کے ہیں، یہ آن لائن کی شیئر ایک آن سائٹ کی تھی، صرف ایک آن لائن اسٹوڈنٹ کی پڑھ دیتی ہوں تاکہ دونوں کا حق برابر ہو جائے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دور بیٹھے ہیں تو ہماری بات نہیں پہنچتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. میں تو اللہ تعالیٰ کی بانٹ پہ حیران ہوں کہ کسی کو کس طرح فائدہ دلوا دیتا ہے کہ فائدہ لیتے لیتے وہ دوسروں کے فائدے کا بن جاتا ہے. کوئی دور بیٹھ کے بھی فائدہ لے لیتا ہے لیکن کوئی قریب رہ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. لیکن ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ہے، ان کی تھوڑی سی شیئرنگ تھی، میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں. اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ہزاروں بہنیں ہیں کہ جن کو واقعی یہ قرآن اپنے دلوں کی پکار لگ رہا ہے. اور جب میں اور آپ اس قرآن کی طرف آتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا کوشچن یہی آتا ہے کہ آج تک ہم اس سے دور کیوں تھے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی بھوکے سے کھانے کو دور کر دیا جائے اور وہ بیچارہ بھوک کی وجہ سے فاقہ زدگان میں شامل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو کہ وہ جب بھوک سے مرنے لگے تو پھر اس کو کہا جائے کہ ہمارے پاس تو کھانا تھا، اصل میں ہم تمہیں سرو نہیں کر سکے. دعا کیجئے کہ میں اور آپ دوسروں کی اس بھوک کو مٹانے والے بن جائیں. یہ کمنٹ ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. غزوہ تبوک کی تفصیلات ملی ہر سال کی طرح، اب بھی تاثیر دل پر اثر کر رہی ہے، اللہ کرے کہ عمل میں بھی آ جائے. استاذہ آنسو ہیں کہ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں اس بات پر کہ کیا ایمان کے درجے ان کے تھے. وہ بے سر و سامان تھے جو ہاتھ خالی رکھتے تھے، اور سوچ جذبوں سے اطاعت سے بھری ہوئی تھی. آج ہم بھرے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں، دل دماغ اور ہاتھ خالی رکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ شعور اور یہ جذبہ عطا کرے جو ابو بکر صدیق کا تھا، عمر کا تھا، یا اس صحابی کا تھا جنہوں نے غربت کا رونا رونے کی بجائے رات بھر کنویں سے پانی نکالنا آسن سمجھا. اس محنت سے مٹھی بھر کھجوروں سے ضمیر کو مطمئن تو کر پائے کہ آپ کی پکار پر اپنی قدرت کے مطابق حصہ ڈالا. استاذہ ہر رمضان زندگی کا شعور بڑھا رہا ہے. اس دورہ قرآن سے سوچنا ہے کہ پہلے کے بہانے بنا کے گھروں میں مقید رہنا ہے، یا اب نسلوں کو بچانے کے لیے گھروں سے باہر نکل کر گھروں سے باہر نکل کر دین کو اس دیارے کفار میں بچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہم نیکی اور دین کے کاموں میں بھاگ بھاگ کر کام کرنے والے بن جائیں. اصل یہ سوچ ہے جو قرآن پڑھے بغیر میں نے نہیں دیکھا کبھی آتی ہو. ان سارے جذبوں کو ساتھ ڈالتے ہوئے آئیے اب اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ سورت توبہ نے آج میرے آپ کے نصیب میں کیا رکھا ہوا ہے. کیا یہ ہمیں گناہوں سے توبہ سکھاتی ہے، یا ہم دوبارہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہوئے اسی دنیا میں کھو جانے کا ارادہ کرتے ہیں جہاں سے یہ قرآن ہمیں نکال کے لاتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس ڈور کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجئے تاکہ جو ساتھی آ رہے ہیں بار بار نہ اس کی آواز آئے. 11واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 94 سے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم قد نبانا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، یعنی اب فیوچر میں کیا کرتے ہو یہ چیز تمہارے مستقبل کو واضح کرے گی، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، یعنی نظر پھیر دو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ تبصرہ ہے، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو کچھ لوگ اپنی ذاتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کار خیر میں شامل نہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایسی خوبصورت فتح نصیب ہوئی کہ نہ جنگ ہوئی، نہ تیر ٹوٹے، نہ تلواریں ٹوٹیں، اور یاد رکھیے گا اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھیے گا کہ اللہ کے راستے کے بہت سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم جتنا ڈر رہے ہوتے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، سب سے مشکل چیز ہمارا خود کو تیار کرنا ہوتا ہے، جب ہم تیار ہو جاتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نہیں آزماتا۔ کبھی کسی ماں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو اس کی وسعت سے زیادہ آزمائے، اللہ کے راستوں میں نکلنا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ناممکن نہیں ہے، اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے لیے سب کو دعوت نہ دیتے۔ اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے تھے تو وہ لوگ جن کو یہ احساس تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے، ایک تو محرومی تھی، دوسری سب سے بڑی بات مروت بھی تھی، کیونکہ اس دور کے منافقوں اور دنیا دوست لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر تھی کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش ضرور ہیں، اللہ کے نبی کی نظروں میں ہم ضرور رہیں، اور ہم نام کے ہی صحیح لیکن اسلام کے نام پر ہمارا نام جڑا رہے، لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے آ کر اب اپنے نہ آنے کے اور ساتھ نہ جانے کے عذر پیش کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خوبصورت اصول سکھا دیا کہ اب جو ہوا سو ہوا، آپ ان کی باتوں کو سن کر زیادہ اہمیت نہ دیں، نہ یہ فتوے دیں کہ تم منافق تھے، تم جھوٹے تھے، اور نہ یہ کہو کہ تمہارے بغیر کوئی کام ہوا ہی نہیں، بلکہ ان کی باتوں کو اوور لک کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ جب نیکی کا کوئی موقع چھن جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس چھنے ہوئے موقع کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نہ بہانے، نہ قسمیں، نہ جھوٹ سچ، بلکہ آئندہ آنے والے کسی موقع کو اویل کر لیں، ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ایک صحابی کا ذکر آئے گا آج کے واقعے میں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے لیکن جو ہی احساس ہوا فوراً گھوڑے کو اڑ لگائی اور چل پڑے، یہی کام ہے میرا آپ کا، جو ہوا سو ہوا، پچھلی زندگی کو چھوڑ دیجئے، پچھلے پاروں کو چھوڑ دیجئے، آج سے ابھی سے شامل ہو جائیں، اللہ نہ کبھی کسی کو تانا دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محروم رہنے کی بات کرتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چھن گیا اس کے لیے جو ابھی موجود ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ شیطان پہلے سست کرواتا ہے، پھر کہتا ہے میں مل جاؤں گا، پھر کر لوں گا، لیکن جب تھوڑا سا انسان پیچھے رہتا ہے تو پھر گلٹ ڈال دیتا ہے، پھر حسرت، پھر ہائے میں تو اب پیچھے رہ گئی، اب تو شرم آئے گی، اب تو یہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کوئی کبھی بھی آئے، آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق پہلے دن مسلم ہو گئے، حضرت خدیجہ پہلے دن مسلمان ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت ملی تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ فتح مکہ تک مسلم نہیں ہوئے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مسلم ہوئے، کبھی آپ نے کوئی ایک آیت، کوئی بات ان کے بارے میں سنی کہ اللہ نے تانا دیا بڑی دیر سے آئے ہو، چلو بیٹھ جاؤ، رکھ لیتے ہیں تم کو بھی، کروا لیتے ہیں تم سے بھی کوئی کام، نہیں، اللہ تانا نہیں دیتا، اور دینداروں کو بھی تانے نہیں دینے چاہیے، ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے، بعض دفعہ کچھ ساتھی دوسروں کو محبت کے ساتھ ہی صحیح کچھ بات کہہ دیتے ہیں لیکن جو بات میں آ کے شامل ہوتا ہے وہ اس کو برا مان لیتا ہے، تو میرے آپ کے لیے اس میں سبق ہے، اللہ نے جیسے کہا کہ صرف نظر رکھیے، کسی کو ہائی لائٹ نہ کریں کہ کہیں وہ اس گلٹ میں نہ آ جائے۔ اب یہاں سے آگے سورت کا جو حصہ ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹرو دے دیتی ہوں، مختلف لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے، میں انشاءاللہ جہاں جہاں موقع آئے گا اشارہ کروں گی، آپ 1 2 3 لکھتے جائیے، ہم مختلف قسم کے گروہ دیکھیں گے کہ تبوک کے موقع پہ ان کا رسپانس کیا تھا۔ سب سے پہلے بدوی عرب بدوی یعنی عربی جس کو آج میں آپ اپنے کلچر کی زبان سے دیہاتی کہیں گے. آئیے ذرا ان کی ساری کہانی پڑھتے ہیں. العرب اشد کفرا و نفاقا, یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں سمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ اگر دیتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. چٹی کیا ہوتی ہے؟ بیگار, ہائے دینا پڑا, یعنی عربیوں کی, کم پڑھے لکھے لوگوں کی ایک قسم کہ جو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا پڑ بھی جائے تو اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر ایک مصیبت لاد دی گئی اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا. یعنی ان کو تمہاری ذات میں ایک نعمت نہیں دکھتی, ایک مصیبت دکھتی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی مشکلوں میں ڈال دیا کہ ہر وقت دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ انتظار کریں اس بات کا کہ کسی وقت بھی آپ مندر سے ہٹیں اور ان کی جان چھٹ جائے. لیکن سب ایسے نہیں ہیں, یہ پہلی قسم تھی بدویوں کی. اب دوسری نوٹ کیجئے, نمبر ٹو لکھ لیں. اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اچھے قسم کے عرابی ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرتے وقت یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میں اس سے اللہ کا قرب لوں اور رسول کی دعائیں لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی آپ کو اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیتا, صدقہ دیتا یا جان مال پیش کرتا تو آپ دعا کرتے اللہم صلی علی آلہا, کہ اللہ اس کی آل پہ اپنا رحم کر دے. حقیقت ہے کہ دوسرے کی دعا بھی بعض دفعہ ہمت بندھاتی ہے کہ چلیں یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو گئیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہم نے عرب کی جو بات پڑھی ہے تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جن کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے نا ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی, جن کو نعمتیں کم دی ہوں گی نا ان کی پکڑ بھی کم ہوگی. بےچارے کم پڑھے لکھے لوگ, اس میں آج کے دور میں ہمارے آپ کے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں, ہمارے ڈرائیور, وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ تو دنیا کا علم ہوتا ہے اتنا, نہ دولت اتنی ہوتی ہے, یہ بہن بہن رہتے ہیں, بیچ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا حساب انشاءاللہ ہم جیسے لوگوں سے بہت آسان ہوگا جن کو اللہ نے دنیا کی بھی نعمتیں دے دی, دین کی بھی نعمتیں دے دی, گھروں اور دولتوں کی بھی نعمتیں دے دی. مدینہ کے منافقوں کی پکڑ زیادہ تھی, وائے جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری. یاد رکھیے جن کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں پھر وہ ان اپرچونیٹیز یعنی ان مواقع کا استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بڑی سخت پکڑ آتی ہے. تو نیکی کا کوئی موقع نہیں ملا, خوش ہوں, کیونکہ اگر مل جاتا تو ہو سکتا ہے آپ قبول نہ کر کے محروم لوگوں میں شامل ہو جاتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بعض جب ہم اپنی ماسیوں کو دیکھتے ہیں لباس حجاب سے بھی بے نیاز ہوتی ہیں, دوپٹے بھی ٹھیک طرح نہیں لیتی. اب ایک عورت ہے جو کسی فن کے نام پہ اپنے جسم کو دکھاتی ہے اور ایک ان پڑھ عورت ہے, امید کی جا سکتی ہے کہ علم کی کمی اور نعمتوں کی کمی اس کی جان بچوا دے گی, لیکن جو سب کچھ پانے کے بعد بھی نہ باندھے بات مانے ان کی پکڑ زیادہ ہے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, کہ علم کی کمی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. آپ دیکھیے گاؤں کے حالات عموماً سخت ہوتے ہیں, جانوروں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کی بولی بول سنتے ہوئے اور اسی طرح سے سخت جان زندگی بسر کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عموماً سخت مزاج بھی ہو جاتے ہیں. تو لا علمی سے جو نفاق پیدا ہوتا ہے وہ لا یشعرون والا ہوتا ہے. علم کے ساتھ شعور آتا ہے اور شعور پھر آپ کو نفاق سے نکالتا ہے. کراہیے سے خرچ کرنا, خرچ کر کے خوشی کی بجائے دکھی لینا اور اسی طرح سے اس کے بدلے میں ریٹرن لینا, یہ ساری منافقانہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر خیر کو لے آئیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 100 جو فیورٹ موسٹ آیت ہے اس سورت کی بھی, اس پارے کی بھی, اور بھی بہت ساری آیتیں, مجھے تو پوری سورت ہی فیورٹ لگتی ہے, لیکن حقیقت ہے کہ اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو اب شہری لوگ, یعنی پیچھے تو بدوی لوگ اور عربیوں کا تذکرہ ہو گیا, اب شہروں میں بسنے والے لوگوں کی بات ہے. آئیے ذرا ہم ان کو پڑھیں اور یہ ہے وہ آیت جس پہ ہم جتنا وقت لگا سکیں, جتنا غور و فکر کر سکیں اتنا تھوڑا ہے. فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، یعنی وہ مہاجر اور وہ انصار جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنی، پھر نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، انہوں نے ایکس اینڈ بٹس نہیں تولے، جنہوں نے فوراً چل پڑے، وہ آگے نکلنے کے لیے تیار تھے، سبقت کی نیز وہ جو راس بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے. دیکھیں یہاں تخت حق لفظ آ رہا ہے، واحد مقام ہے قرآن کا، کیونکہ عموماً جنات ان تجری من تحتہا ہوتا ہے، حافظوں کو یہاں بڑی غلطی لگتی ہے، یہاں تحتا ہے، من نہیں ہے تو پھر تا کی زیر بھی بدل گئی ہا سے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی جو قرآن پڑھتے وقت غلطی لگنے کی ڈر کے خوف سے آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے لیے وہ باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تو آئیے ذرا ان دونوں گروہوں کو سمجھتے ہیں. سابقون الاولون کون لوگ؟ پہلے تو خود ہی بغیر سوچے بغیر سنے کہہ دیجئے اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی پکار کو سن کر سوچ میں نہیں پڑ جاتے، اور آگے کون بڑھتا ہے؟ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کہیں سیل لگنی ہو، لوگ اسی دن صبح اتنی جلدی وہاں کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جن کو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے نا، اور جن کو اپنے گھر گن سے بھرنے ہوتے ہیں، وہ سیلوں میں لا لا کر ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، پہلے سے چیک کرتے ہیں، پہلے سے پیسے جمع کرتے ہیں، پرس میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ آج 9 بجے 7 بجے چلتی ہوں کہیں رش نہ ہو. اب وہ جب وہ کپڑے اور وہ جو چیزیں وہاں سے لا کے پہن کے باہر نکلتے ہیں، دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ سب کچھ پہن کر سابقون الاولون میں بنتے ہیں. کچھ لوگ دنیاوی معاملات میں اسی طرح سابقون الاولون ہوتے ہیں. ادھر iPhone 6 ریلیز ہوا اور ادھر پوری رات لوگوں نے قیام میں گزاری iPhone 6 کے شو رومز کے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے پہلے ختم نہ ہو جائے. کیا گورنمنٹ نے یہ کمپنی نے یہ کہا تھا کہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، اندیشہ تھا. اور ساتھ یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ ہم نے پہلا سیٹ لیا. یہ ہے دنیا کے سابقون الاولون. لیکن دین کے اولون کون ہے؟ جو کسی نیکی کا حکم سننے سے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر لگی ہوتی ہے کہ ہم نے نیکی تو کرنی ہے لیکن نمبر 2 پہ نہیں آنا. کسی ایسے طالب علم کو دیکھیے جس کا گول کیا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے، اس کے پڑھنے اور ایک وہ ایک پاس ہونا ہے جی، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ اپنے ایک ایک انچ ایک ایک اپنے چھوٹے چھوٹے کام کو تول رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا. تو سابقون وہی ہوں گے، بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے، جو پہلے سے نیکیوں کے مواقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تڑپ لگی ہوتی ہے، طلب لگی ہوتی ہے. وہ دوسروں کے کہنے پہ اور ان کے فون پہ نہیں کہ آتے نیکی کے لیے، وہ خود فون کر کر کے پوچھتے ہیں کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی کام میں کر سکوں، کہیں میری ضرورت ہے. جب ایسے لوگ ہیں تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ پہلے سے ویٹنگ لسٹ میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. دوسرے ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ نیکی کا موقع لے کر چلے جاتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ہیڈ سٹارٹ لینے والے لوگ ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، فائدے چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو رلا لیتے ہیں، وہ شوہروں کو سمجھا بجھا لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں سے اس طرح لڑتے ہیں جیسے کہ دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہی کسی نے 1 2 3 کہا یہ بھاگ جانے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ مہاجر کب ہیں؟ اب دیکھیں یہ مہاجرین کی بات ہے. اب مکہ مدینہ کے مہاجر تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے. میں اور آپ اس پہ کیا سوچیں گے؟ کیا چیز ہے جو میں چھوڑوں تو میں سابقون الاولون میں آ جاؤں؟ اور سابق اور پھر اول دو لفظ ہیں، آپ اس کی تفسیر تو سنیے. پہلوں میں بھی پہلے، فرسٹ میں بھی دی ون، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہائی بیڈرز اور بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر اپنی ہر بری عادت چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو سابقون الاولون میں شامل ہونے سے روکتی ہے. یہ ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی میرا ہاتھ تھام لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلال کو نہیں کہا تھا کہ تم ان مشکلات کی وجہ سے جو تمہارے راستے میں آتی ہیں اسلام کو چھوڑ دو. جب امیہ کا دل نرم ہوگا، جب وہ تمہیں اجازت دے گا، پھر آ جانا، پھر آہد آہد پکارنا. نہیں، آپ نے کبھی حضرت یاسر کے گھر والوں کو یہ نہیں کہا کہ آج یاسر اور بی بی سمیہ اور عمار صبر کر لو، گھر بیٹھ جاؤ، جیسا یہ کہتے ہیں کر لو، ان کو خوش کر لو، دیکھو تمہیں نہیں پتا تمہاری جان چلی جائے گی. آپ نے تو اس خاندان کو مکہ کی ریت پہ لٹے دیکھا. تینوں ماں باپ، بیٹا اور ماں تھے. باپ یاسر تھے، بیٹا عمار تھا، ماں سمیہ تھی، اور یہ بھی ابو جہل کے غلام تھے. جب یہ تینوں مسلمان ہوتے ہیں، ابو جہل نے ان کو گلوں میں رسیاں ڈال کر مکہ کی ریت پہ چھوڑ دیا، پہاڑیوں کے اندر سے گزارتا تھا، اور ایک دن اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کیا کہا؟ صبرن علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سابقون الاولون تھے. ہم جس وقت اپنی دوستوں کی ہمتیں توڑ دیتے ہیں، جس وقت ہم اپنے سے مشورہ کرنے والوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اصل میں وہ وقت ہوتا ہے سابقون الاولون بننے کا. سارے تو نہیں آگے آئیں گے نا. آپ دیکھیے، کوئی کھلاڑی اگر ادھر ادھر ہی دیکھتا رہے اور باقی بھاگ جائیں تو وہ کبھی بھی آگے نہیں آئے گا. تو لہٰذا حالات تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے، اور دل کی تختیوں پہ یہ بات لکھ لیجئے، آپ کے میرے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم اللہ کے راستوں میں بھاگیں گے. یہ اولادیں، یہ مال، یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب آپ ان کو ساتھ لے کر سابقون الاولون بنیں گے. پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا اور مجھ سے راضی ہوگا. جب نیکیوں کا رواج ہو جائے گا پھر تو سبھی کریں گے. جب نیکیاں عام ہو جائیں گی پھر تو سبھی کریں گے. ٹرینڈ سیٹرز ہیں سابقون الاولون، یہ نیکیوں کی رسمیں ڈالتے ہیں، نئی نیکیاں نہیں ایجاد کرتے، نیکی وہی جو ہو گئی. آپ دیکھیے، آپ اپنی ماسی سے کہیں، آپ اپنی میٹ سے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کریلے بنا لو، شام کو گئے تو دیکھا تو کریلے نہیں، کہاں کدھر رکھا، اس کا بیج ڈال دیا، ابھی اگاؤں گی پھر پکاؤں گی. نہیں، بات وہ کہے گی پکے وہ کو لے لو. بعض لوگ نیکیوں کے نام پہ کیا کہتے ہیں، نہیں یہ تو عام سی نیکی، میں ذرا کوئی نیا کام کروں گی، میں کوئی بڑا کام کروں گی. تو اس طرح کے حالات میں نہیں رہتے. اس کے برعکس اب آپ دیکھیے دوسرے لوگ اسی آیت کے اندر موجود ہیں، جو ان کی تبعوہم، جب نیکیوں کا رواج ہو جائے گا، جب سب اسلام پہ عمل کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم پھر کریں گے. جب ہیلری کلنٹن جب حجاب پہنے گی، جب ہیلری نکاب پہن لے گی تو ہم پہنیں گے. جب لیڈی ڈیانا جو ہے وہ اللہ کے رستوں میں بھاگے گی تو ہم بھاگیں گے. جب امریکہ کا صدر مسلمان ہوگا تو ہم بھی اسلام کی خدمت کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑ جمع ہونے کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیے منافق نہیں ہے مومن، لیکن درجوں کا فرق ہے. انہوں نے سوچ یہ لیا کہ ہم نے صرف پاس ہونا ہے تو فرسٹ کیسے آئیں گے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، سابقون الاولون کو اوپر کے درجے ملیں گے. آپ سورت واقعہ میں انشاءاللہ سنیں گے 3 درجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین، اور آگے اولئک المقربون، سب سے اوپر کون ہے؟ جو بالکل آگے بڑھنے والے ہیں. تو یہ آپ کا میرا اپنا معیار ہے. ٹھیک ہے، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، مت کیجیے. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی گزارے کی دے دے، اٹس فائن، جنت مل گئی شکر کیجیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حقیقت میں ان ساری چیزوں کو لے کر جب چلیں گے، پھر ان کو کچھ قربانیاں تو دینی پڑیں گی. اب آگے ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، یہ مضمون چلتا ہی جائے گا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. دیکھیے اللہ کا کلام کتنا دو ٹوک ہے. مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کہا جائے کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ منافق ہیں، لیکن نبی تھا نا، وہی اترتی تھی، اللہ کا کلام تھا، اس لیے دو ٹوک کہہ دیا. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے، ایکسپرٹ، اپنا نفاق ایسے چھپاتے ہیں خوبصورت طریقے سے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ منافق ہیں. تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں کیونکہ ہم تو انسان کی شاہرخ سے بھی قریب ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. کسی دیندار کو پتا چلے نہ چلے، نبی کو پتا چلے نہ چلے، لیکن جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں. کون سی؟ نمبر 1، دنیا میں نیکی سے رکنے کی سزا، اور دوسری، اس دنیا کو اس کے لیے وبال بنا دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ اللہ کے راستے چھوڑتا ہے. پھر زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اگر آپ آیت پہ دیکھیں، میرے ایک ایک جملے کو آپ تول سکتے ہیں. نفاق کی 3 سزائیں سے آیت میں، نمبر 1 وہی دنیا، وہی جس کے لیے دین کو چھوڑا وہ وبال بنے گی، اور دوسری بات ہے کہ نیکیوں کے موقع چھن جائیں گے، آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، نام کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے نیکی کا ایک موقع مس کر دیا، اور اصل سزا تو پھر آگے جا کر ملے گی جو آخرت میں جا کر بھگتنی پڑے گی. ایسے لوگ پھر وہاں جا کر دیکھیں گے کیا کھویا اور کیا پایا. ہاں واخرون، اب ایک تیسری قسم، واخرون اعترفوا بذنوبهم، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ہی قصور وار ہوں، میں نے ہی زندگی کا صحیح حق نہیں ادا کیا،
ان کا عمل مخلوط ہے، ملا جلا. نیکسٹ، کچھ نیک بھی ہے اور کچھ بد بھی ہے. کچھ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ اس میں تو تمہارا ذکر ہے، سورت حج کی آیت، سورت انبیاء میں آیت آئے گی فیہ ذکرکم، تو ڈھونڈنے لگ گئے. کہتے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کہتے اس میں تمہارا ذکر ہے. ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، جب ایمان والوں کی اور سابقون کی آیتیں پڑھی کا میں تو یہ نہیں ہوں، کافروں کی آیتیں پڑھی کا اللہ کا شکر ہے میں کافر بھی نہیں. جب اس آیت پہ آئے جو میرے آپ کے سامنے ہے، خلط عملا صالحا واخر سیئا، کہ جنہوں نے نیکیوں اور بدیوں کو ملا لیا ہے، کھچڑی پکائی ہوئی ہے، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، سنموں میں بھی جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کو بھی خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی خوشی کے لیے بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں. خلط و عملن، ایک مکسچر ہے، ایک سمودی بنائی ہوئی ہے زندگی کی، یہ ہیں وہ لوگ. تو یہاں وہ پکار اٹھے تھے، صحابی تھے، اور پکار اٹھے، کہنے لگے رب میں اپنے آپ کو پا گیا، میں اپنے آپ کو پا گیا. آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا یہ میری آپ کی کہانی تو نہیں ہے؟ کہ نیکیاں بھی نہیں چھوڑتے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے بھی نہیں چھوڑتے، دنیا بھی رکھنی ہے، دین بھی رکھنا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے. کبھی نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، ان کو بھی کسی کونے میں ڈال دے گا جنت کے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا کرو ایسے لوگوں کے لیے؟ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو. ہائی لائٹ کیجیے، نفاق کا علاج صدقہ. لکھیے ذرا اپنے نوٹس میں لفظ نفاق، نون فا الف قاف، منافقت، ہپوکریسی، اور اس کے آگے ایک الف لگا دیجئے تو کیا ہو گیا؟ انفاق، ٹو اسپینڈ ان دا پاتھ آف اللہ. تو نفاق کا علاج انفاق ہے. آپ کا کبھی کسی نیکی پہ دل نہیں کر رہا نا، مشکل لگ رہا اللہ کا حکم ماننا، صدقہ کر دیں اور کہیں اللہ میرے لیے اس وقت اپنے نفس پہ قابو پانا مشکل ہے، میں اس غلط رسم غلط چیز سے نہیں چھوٹ رہی، یہ صدقہ پہلے ہی دے دیتی ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے. اور پھر ان کو نیکی کی راہ میں بڑھاؤ، یہ ہے ایک اچھے ساتھی کی پہچان. کمزور ہونے والوں کے ہاتھ تھامو، ان کو پیار سے بلاؤ، ان کو پکڑو اور ان کے حق میں رحمت کی دعائیں کرو، کیونکہ تمہاری دعائیں کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ہم ایسے وقت میں ان کی بدخوئیاں شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، منافقت آ گئی، دنیا میں پڑ گئے، سست ہو گئے. کہا نہیں، تنہائی میں ان کے لیے دعائیں کرو اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ کھولو کہ ان کے لیے آنا آسان ہو جائے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ مایوس نہیں اپنے بندوں سے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ دیکھیے، ایک ہوتے لفظ منافق، ایک ہے منافق اور ایک ہے گناہگار مومن، بہت فرق ہے. لکھیے اس کو، کیونکہ یہ آیتیں پڑھ کے لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور میں آپ کو ایسا قرآن نہیں پڑھانا چاہتی جو آپ کی ہمتوں کو توڑ دے. منافق کون ہے؟ اسلام سے بغض، دشمنوں سے ملے ہوئے، دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام ڈوبے، اسلام کو زوال ہو. جبکہ گناہگار منافق نمبر ایک، سست، لیزی، نیکیوں کے موقع کو پیچھے کرنے والا، وہ ٹالتا رہتا ہے. اس کا دل کیا کرتا ہے کہ بس بس بس، ابھی نہیں ابھی نہیں. لیکن اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. الحمدللہ میں اچھا گمان رکھتی ہوں لوگوں سے، آج بھی امت مسلمہ میں منافق کم ہے، سست زیادہ ہے، نفس پرست زیادہ ہے، حیش پرست زیادہ ہے، اور دنیا بہت بڑھ گئی. ایسے لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائیے، پیار سے، محبت سے، لاڈ سے، اس طریقے سے ان کو اللہ کے راستوں میں بلاتے رہیں کہ ان کی ہمت بنتی رہے. میرے آپ کے کرنے کا کام یہی ہے. اگر آج میں اور آپ اس رمضان میں اپنا جائزہ لیتے ہیں، آخر ان میں سے ہوں، سب سے لیسٹ پرائیورٹی دین، اگلے سال میں میں نے سابقون میں آنا ہے. گول سیٹ کیجیے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کیجیے. آج ہو سکتا ہے نماز بھی پانچ وقت کی نہیں پڑھتے تھے، آج سے شروع کر دی، اگلے سال ہم دوسروں کو نماز سکھا رہے ہوں گے. تو اپنا گول سیٹ کریں، اگلے سال مجھے آخرون بھی نہیں، مرجون بھی نہیں، مجھے خلط و عملا صالحا بھی نہیں، بلکہ مجھے سابقون کرنا ہے، بننا ہے. اور یقین کریں، میں آج اتنی خوش ہوں، ہماری ایک ساتھی جو پچھلے سال کے دورہ قرآن میں، بلیو می، یعنی میں ان کی تعریف کے لیے یہ بات کہتی ہوں، کہ جو دنیا کے دوسرے کنارے سے اٹھ کے دورہ قرآن میں آئی تھی، جن کی زندگی فکشن کے گرد گھومتی تھی، ان کا نام اپنے شہر کے لیے ایک معروف نام ہے، پارلرز، بوتیکس، فیشن سب کچھ ان کے نام پہ، اور کل انہوں نے کسی ایک ایسی جگہ پہ ایک الحمدللہ اسلام کا پروگرام ڈیلیور کیا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پچھلے سال وہ آپ کی طرح اس کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آج اس کو اس کرسی پہ بٹھا کر اللہ نے وہاں بات کروانے کا موقع دیا جہاں میں آپ ابھی نہیں پہنچ سکتے. یہ دعا کریں، لوگوں کا ٹیلنٹ اللہ کے راستے میں لگے. اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ اگر میرے میں کوئی خوبی ہے بولنے کی، سننے کی، لکھنے کی، دیکھنے کی، میں کہیں پہنچ سکتی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے اسلام کو وہاں پہنچا دے. بس میں دیکھوں نہ دیکھوں، مجھے کوئی بتائے نہ بتائے، میرا نام کوئی جانے نہ جانے، بس مجھے تو اس راستے پہ چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے. پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اور موقع بھی دے گا. رونا آتا ہے ایسے لوگوں کے حالات پڑھ کے، وہ خود بھی روتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی گلٹ میں نہ رہے، میں تو کبھی اچھی نہیں بنوں گی، میرے تو نصیب میں ہدایت نہیں. ہدایت نہ ہوتی تو اللہ آپ کو سناتا کیوں، آپ کو یہاں لا کے کیوں بٹھاتا. اس لیے صرف اپنا جائزہ لیتے رہیں. فرمائے خذ من اموالہم صدقہ، صدقہ لیجیے ان سے. دیکھیے مجھے آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے اوپر پنچھن کریں اور ان کے امتحان لیں اور ان کی انویسٹیگیشن کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قصور تو ہوتے ہی رہیں گے، سابق ان سے بھی ہوں گے، آخر ان سے بھی ہوں گے. صدقہ دیتے رہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کے کفارے دور کر دے. پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی گروہ میں سب نہ تو سابق ان ہوتے ہیں اور نہ سب آخر ان ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کسی کھلاڑی کو دیکھیے، ٹیم میں چھکا ایک ہی بندہ لگاتا ہے لیکن جیت پوری ٹیم کی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جو سابقون بن چکے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ جو پیچھے رہنے والے ان کو بھی آگے لائیں، ان کو بھی کھیلنے کا موقع دیں. میں نے اپنے اکیلے جنت میں جا کے کرنا کیا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ سب جنت میں نہیں ہوں گے تو میرا کیا دل لگے گا، اور کیا آپ کا دل لگے گا میرے بغیر؟ آپ کہیں کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے کو جنت میں دیکھنا ہے. کسی کا ایک بڑا پیارا کال سلائڈ میں دیکھا تھا کہ اف یو ول گو ٹو جنت، اگر تم جنت میں جاؤ اینڈ یو ول ناٹ فائنڈ می، اور تم مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرے بارے میں پوچھنا کہ اللہ بہن کدھر ہے، وہ میری پیاری کدھر ہے. اس طرح تڑپا کریں اپنی دوستوں کے لیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ شاید آپ کی یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو لے آئے. فیعلم، فرمایا علم یعلم ان اللہ یقبل التوبہ، کتنے پیار سے اللہ توبہ کی باتیں کرتے ہیں. کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو، بس آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو. اور سچے مومن کی یہی خوبی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کے سیکوینسز نہیں ڈھونڈتا. اوکے میں نے یہ کیا تو کتنے لوگ خوش ہوں گے، میری پاپولیرٹی کا گراف کم ہوگا، زیادہ ہوگا، میں ایپل آف دی آئی رہوں گی، پھر لوگ مجھے محفلوں میں بلائیں گے کہ نہیں. نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس میں اپنے اس سے کامل کرنے لگی ہوں. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. جو ہو گیا چھوڑ دو، گڑے مردے نہ اکھیڑو، پچھلی زندگی کی کمیاں کوتاہیاں چھوڑ دو. بعض لوگ روتے ہیں اللہ نے ہمیں کسی عالم کے گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا، میں بچپن سے حافظہ کیوں نہیں بن گئی. چھوڑ دیجئے، جنہوں نے گناہ چکھے نہیں ان کو کیا مت پتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی لذت کیا ہوتی ہے اللہ کے لیے، توبہ کی خوبصورتی کیا ہے. تو وہ لوگ جن کو شروع سے اچھے حالات ملے وہ بھی خوش قسمت ہے، لیکن جو گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں ان کا تو کیا مقام ہے. دیکھیے ایک بچہ ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، ماں کو اس سے بھی پیار ہے، لیکن روٹا ہوا بچہ واپس آئے، دل توڑ کے گیا ہوا بچہ واپس آئے، اس کی کیا بات ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ذرا وہ وقت نوٹ کیجئے جب آپ اور میں اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. وسترد دونا الى عالم الغیب والشہادۃ، ایک ایک لفظ میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. تم تو آج اس کے سامنے جا رہے ہو، اس کو تمہارا سب کیا کرایہ پتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہاری زندگی کن کھیل کھلونوں میں گزر رہی تھی. اب اگلا گروہ، اس پہ نمبر 3 لگا لیجئے. وآخرون مرجون لامر اللہ، سابقون تھے، پھر کچھ تھوڑے آخرون تھا، اور اب مرجون. وہ کون ہے؟ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ مرجعون، رجا سے امیدوار ہیں. ابھی ان کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ.
فرمایا کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے ان کو سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ یہ ہے تین گروہ۔ سب سے پہلے سابقون، کون فوراً نکل گئے، تبوک کی کال آئے یا آج نیکی کے کسی کام کی کال آئے، لبیک اللہم لبیک کہنے والے چل پڑے۔ آخر ان کے تھوڑا سا ڈیلے کیا، سوچا، عقل پہ پرکھا، اچھا نقصان ہے کہ نفع ہے، فائدہ ہے کہ یہ ہے وہ ہے، خیر آخر چل پڑے، یہ بھی بچ گئے۔ تیسرے ہیں مرجعون، جو ٹھٹکے، جو ریلیکسڈ ہو گئے، نیت نہیں کی، ارادہ نہیں تھا، لیکن سوچ میں پڑے رہے اور قافلہ چلا گیا۔ آگے ہم سنیں گے ان لوگوں کے حالات۔ چلا گیا قافلہ، سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، کرتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، نہیں جا سکے، جہاں ان کا ذکر آئے گا آگے بتاؤں گی۔ اللہ کہتا ہے یہ انتظار کریں۔ جب انہوں نے دین کے معاملے میں دنیا کو چنا، جب یہ سست ہو گئے، جب انہوں نے ڈیسیژن تھوڑا سوچ کے لیا، تو میں کیوں بھی بتا دوں کہ ان کے ساتھ کیا مر جانے، انتظار کرو، لکھ لیجئے پوسٹ پون رزلٹ ہے ان کا، ابھی ان کو اور اذیت دینی ہے، ذرا چکھتے رہیں۔ اب چوتھی قسم، کٹر منافق، پکے منافق، کہ بظاہر نیکیاں کرتے دکھتے ہیں لیکن وہ نیکیاں کیسی ہیں، آئیے ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ آیت 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ کچھ اور لوگ ہیں، یہ چوتھی قسم ہے، جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنا دیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے، یعنی پہلے سے اس کی کوششیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تھی۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ رہنا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اہل قبا یا اہل مدینہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، پھر تمہارا کیا خیال ہے، بہتر شخص وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر اٹھائی، یا پھر وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گھر پر اٹھائی، یعنی بے بنیاد کی ایک عمارت بنا لی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت کون سی جو انہوں نے بنائی، بنجانہم الذی بنو ریبتن فی قلوبہم، جو انہوں نے بنائی، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں بات پوری ہوتی ہے۔ اصل میں ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ مکہ میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ آئے، چند دن کے لیے مسجد قبا، چند دن کے لیے قبا میں رکے، جو پہلے آتا ہے وہاں آپ کا ننہال تھا، وہاں کی سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کیا پتہ چلا کسی نئے ملک، شہر، جگہ پہ کوئی جائے تو اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرے کہ یہاں کوئی مسجد ہے، چلو مسجد بناتے ہیں پھر اپنا گھر بنائیں گے۔ خیر مسجد قبا بن گئی، وہاں سے آگے اٹھے تو مدینہ آئے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اور اٹھ کے چل پڑی، تو آپ نے کہا کہ اس جگہ کو خریدو، ہم جہاں مسجد بنائیں گے۔ اب ہوا کیا کہ مدینہ میں جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بالکل دو مسجدیں موجود تھیں، قبا والے قبا میں چلے جاتے تھے اور جو مدینہ والے تھے ان کے لیے وہ جگہ موجود تھی۔ لیکن منافقوں کو نماز کے لیے جانا بڑا مشکل لگتا تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم کیسے، کس طرح سے چھپائیں اپنا نفاق۔ اب چونکہ مدینہ میں رہتے مسجد تو ایک ہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک اور مسجد بناتے ہیں، جب جو لوگ ہمیں مسجد نبوی میں نہیں دیکھیں گے تو پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو وہ دوسری مسجد چلے گئے تھے۔ یعنی بلا ضرورت مسجد بنانے کو یہاں اللہ نے مسجد درار کہا۔ بہت دل کو بوجھل کرنے والی آیتیں یہ، بہت بوجھل۔ اللہ کے دین کے نام پر جو کام کیے جائیں ضروری نہیں کہ وہ دین بھی ہوں۔ نیکی کا وہی کام نیکی ہے جس کی وقت اور حالات کے مطابق ضرورت ہو۔ پہلے سے کہیں ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے اور ضرورت پوری ہو رہی ہے، صرف اس سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو ایک ایسا کام شروع کر دیا جائے جو کرنا بھی نہیں آتا، لیکن صرف اس لیے کہ اب ہم نہ کریں گے تو ہمارے لوگ ادھر چلے جائیں گے، نہ آتا نہ جاتا، اور ہم دوسروں کو سکھانے بیٹھ جائیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور وہ شخص جو پیچھے لگا ہوا تھا، عامر راہب اس کا نام تھا، بڑے مخلص صحابی کا باپ تھا، اللہ کے نبی سے اس شخص کو بہت چڑ تھی، وہ خود چاہتا تھا کہ میں نبی بن جاؤں لیکن اللہ کے نبی بنے، تو اس کو اس کا بغض تھا. قصہ مختصر کہ اس بلڈنگ کو انہوں نے نام تو مسجد کا دیا، ایک تو مقصد تھا کہ بے نمازی ادھر چھپ کے بیٹھ جائیں گے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، جو باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں گڑھ مل جائے گا اور مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہوگی. اب اس نے چاہا کیا کہ اگر خود سے مسجد شروع کرتی تو لوگ تو نہیں آئیں گے، لوگ سوچیں گے یہ ہے ہی نہیں ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اوپننگ کرا لیتے ہیں تاکہ لیگل ہو گئی، سرٹیفائڈ مسجد بن گئی، جی کہ اللہ کے نبی نے وہ کیا تھا، اب ہوگا جو لوگ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نماز پڑھنے آئیں گے آن کر دے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا دل کتنا کھلا، کہتے نہیں میری مسجد میں ہو، نہیں کہا اچھا بنائیے آ جاؤں گا، لیکن ابھی تو بہت مصروف ہوں، تبوک کا سفر ہے، تو واپسی پہ آ کے آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھ دوں گا. اب یہ واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ آیتیں دے کے کہا بالکل نہیں پڑھنی، یہ مسجد نہیں ہے. ہر وہ دین کا کام جو بے بنیاد ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں امت کو جوڑنے کی بجائے توڑنا ہو، اور ہر وہ مسجد جو دوسری مسجد کے آمنے سامنے بنائی جائے صرف تفرقہ بازی کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ، میرے آپ کے نام پہ، اللہ نے بتا دیا وہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے اس میں میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے عمل کی، کہ نیکی کا کام صرف وہی پنپتا اور پھولتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے. بغیر اخلاص کی نیکیاں بغیر بنیاد کی عمارتوں کی طرح ہیں، ہوا کے ایک جھونکے سے وہ گر جائیں گی، اور جب اخلاص ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے اللہ آپ سے راستے بنوا دے گا. امام مالک نے جب موتا لکھی، بڑی معروف کتاب ہے حدیث کی، بیسیکلی امام بخاری کی چھوڑی بھی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا، موتا لکھ دی، معروف ہو گئی، شہرت ہو گئی. اب جب کسی کام کی شہرت ہوتی ہے نا تو اس کی کاپیز شروع ہو جاتی ہے بننی، جیسے آپ بھی سنتے ہیں نا نقالوں سے ہوشیار رہیے، وہی بات تھی. امام مالک کو آ کر لوگوں نے بتایا، آپ کو پتا ہے آپ کو دیکھ کر اب لوگوں نے بھی شروع کر دیا یہی کام، تو امام مالک کا وہ لفظ جو اس واقعے پر بہت خوبصورت فٹ ہوتا ہے، کہنے لگے مَا كَانَ لِلَّهِ بَقِيَا، ڈونٹ وری آئی ڈونٹ کیئر، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. اور آج دیکھیے صرف ایک موت آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، اور وہ موت ہے امام مالک ہے. پڑھا کریں ان کتابوں کو، صرف انہی بیجوں کو اللہ تعالی فصل میں ڈھالتا ہے جو صاف ستھرے ہوتے ہیں. دین کا نام پہ دیکھا دیکھی کام کرنا، ایک دوسرے کو صرف اوپر نیچے دکھانے کے لیے کرنا، نہ کوالٹی، نہ اس کے اندر کوئی خوبی، اور نہ کوئی اخلاص اور نہ تقوی، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، باقی نے کہا اچھا انہوں نے لگایا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کو خبر ہوئی آپ نے سب کے خیمے اتروا دیے، آپ نے کہا کہ وہ عبادت قبول ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی. تو بہرحال مجھے آپ کو نہ تو فتویٰ دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بات کرنے کی کہ کون سی مسجد مسجد درار ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ نے واپس آ کر اس مسجد کو گروا دیا، اور اس کے جگہ یعنی آگ لگ گئی، اور آج تک بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کوئی چیز آباد نہیں ہوئی. تو ضروری نہیں کہ جو چیزیں جو نیکیاں لوگوں کو نیکی لگے وہ نیکیاں ہوں. یہاں رہیبہ کا لفظ بھی قابل غور ہے کہ نیکی کا کام دل میں شک نہیں لاتا. جب ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا تو وہ مان لیجئے اس بات کی علامت ہے کہ کام ٹھیک نہیں. آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، مزہ آئے اور کرنے کو دل چاہے، اس بات کی خبر ہے آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے نا، آپ ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، رہیب شک. آپ پڑھا رہے ہیں، آدھی بات کر کے دھڑک رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، مان لیجیے ٹھیک نہیں پڑھا رہے، جا کے پہلے سیکھیے پھر پڑھائیے. تو نیکی وہی چین سکون دیتی ہے جو فائدہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کچھ نیکیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں، ہر نیکی خوبصورت نہیں ہوتی. تبوک کے لیے نکلنا کوئی آسان تھا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اندر کا سکون بتاتا ہے کہ یہ فائدہ ہے. جب دل میں نفاق ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی نیکی چاہے جا کے آپ کعبہ کی دیواروں کو دھونا شروع کر دیں، وہ انسان کو خوشی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اخلاص دے دے اور ہماری یہ ٹوٹی پوٹی کوششیں قبول کر لے. اچھا اب کسی کا کوئی نیکی کا کام ختم ہو جائے، مثلا کتاب لکھی تو جل گئی، تو کیا وہ اس کے اخلاص کے نہ ہونے کی دلیل تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے پیمانے آپ کے میرے پیمانوں سے بڑے فرق ہیں، اس لیے نہ تو اپنے اوپر اس کو لیجئے نہ کسی اور پہ لیں، بس ایک کام لے کر آگے چلیے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ ربنا تقبل منا، رویا کریں اس بات پہ، ربنا تقبل منا. کھانا بناتے ہیں نا روز اپنے گھر والوں کے لیے، افطاری پکائی، روئیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لینا، مہمانوں کو بلایا کھلایا پلایا، ربنا تقبل منا، اللہ پلیز قبول کر لیں، سحری میں اٹھے شوہر کے لیے کھانا بنایا بچوں کو کھلایا پلایا، ربنا تقبل منا. یہاں آتے ہیں نا، اگر پیدل آتے ہیں نا تو رستے میں یہ ورد کرتے آیا کرے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللہ نے اگر آپ کو یہاں کوئی ڈیوٹی دلوا دی ہے، کوئی خدمت دے دی ہے، تو رویا کریں، ربنا تقبل منا. اور اگر ڈیوٹی تھی اور نہیں ملی تو روئیں کہ اللہ کیا ہو گیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ میرے اندر کوئی خوبی کوئی گن پیدا کر دے کہ میں کچھ کر لوں. اور اگر کوئی مجبوری آپ کو آج روکے ہوئے تو کہیے ربنا ربی یسر ولا تعسر، کہ اللہ کل تک تو میں نیکیوں کی چابی تھی، آج تالا کیوں بن گئی؟ اے اللہ میرا کون سا عمل سامنے آ گیا کہ تُو نے مجھے پیچھے کر دیا؟ آپ دیکھیے جب آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس طرح باتیں کرنی آ گئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے راستوں میں لائے گا. اس کے بعد کی وہ آیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم، اتنی خوبصورت آیت شاید ہی پورے قرآن میں کوئی ہوگی، آیت 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی، حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. جان کو جب تک نفس نہ کہیں یہ آیت سمجھ بھی کوئی نہیں آتی. ہم سوچتے ہیں کہ شاید مریں گے شہید ہوں گے تو بات ہوگی، نہیں، نفس چاہیے رب کو تمہارا، یہ نفس جو موٹا بنا پڑا ہے، یہ نفس جو تمہیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ نفس جو ہاتھ ہے ان نیکیوں کی ناقدری کرواتا ہے تم سے، یہ نفس رب کو دے دو. یہ ایگو، یہ تمہارا دوسروں سے خود کو اعلیٰ سمجھنا اور بات بات پہ پاؤں پٹخنا اور دوسروں سے ناراض ہو جانا، یہ چھوڑنا پڑے گا تم کو اگر تم کو جنت چاہیے. کرنا کیا پڑے گا؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مر جاتے ہیں. آپ کو دیکھا ہے جہاد کی بات نہ کرو، میں کیوں نہ کرو، دنیا کی مہذب قومیں دنیا میں ایسے ایسے شر پھیلا رہی ہیں، تو اللہ کیوں نہ کہے کہ ہاں ایمان والے کو اللہ کے راستے میں لڑنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، پھر ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل میں کوئی بھی چیز اپنے ریفرنس کے ساتھ اہم ہے. تین بڑی خوبصورت کتابوں کا ریفرنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ وعدہ کہ اللہ تمہیں جنت دے گا اگر تم نے اپنے نفس اور اپنے مال اللہ کو دیے، کہاں لکھا ہے؟ انجیل اور تورات اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ہے کوئی؟ سوچیے، آپ سے میرے، آپ اور مجھ سے اللہ سے زیادہ کوئی اچھا معاملہ کر سکتا؟ اللہ از دا ہائیسٹ بیڈر، سب سے بڑی بیت جس کا بوت کہتے ہیں وہ اللہ دیتا ہے میری آپ کی زندگی کی. ہے کیا ہمارا جسم چند ٹکے کا بھی نہیں ہے؟ کٹا ہوا جسم تو ویسے ہی کسی کو نہیں اچھا لگے. اللہ اس کٹے پٹے جسم کو، مسلح کی ہوئی لاشوں کو پکڑ کر کہتا ہے میں اس کی وہ قدر کروں گا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. ومن اوفى بعهده من الله، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ دل سے کہی اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. آج تک آپ سے بڑھ کے کس نے میری قدر کی؟ آج آپ سے بڑھ کر کس نے میری نیکیوں کو ہوا دی؟ اور آپ سے بڑھ کر کس نے میرے گناہوں کو چھپایا؟ آپ سے بڑھ کر کس نے مجھے رزق دیا؟ آپ سے بڑھ کے کس نے مجھے محبت دی؟ آپ سے بڑھ کر کس نے مجھے میرے آنسو پوچھے؟ کس نے مجھے خوشیاں دی؟ کون ہے جو ہساتا ہے، جو رولاتا ہے؟ سورہ شورا میں آپ پڑھیں گے، ہساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے، سورہ نجم میں بھی آتی ہیں باتیں. کرو کیا فستا بشیرو، بس خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو، انجوائے کرو. کیا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. ڈیل ہو گئی، رشتہ پکا ہو گیا، بات ہو گئی، ہاں کر دی، کوئی جملہ رکھ لو، لیکن تمہاری زندگی کی سب ڈیل سے بڑی خوبصورت ڈیل اس وقت ہوتی ہے جب تمہیں اللہ اپنے کام کا بنا لے، جب اللہ تمہیں خرید لے، تمہارا نفس، تمہاری جان، تمہارا مال. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی. تم نے نہ جانے کس چھوٹی سی چیز کو کامیابی سمجھا، دو جمع دو چار آ گیا، اے بی سی ڈی آ گیا، کمپیوٹر چلانا آ گیا، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، 20,000 کی تنخواہ لگ گئی. نہیں، اصل کامیابی فوز العظیم یہ ہے جو قبر سے گزر کر جنت تک تمہارے ساتھ جائے گی. دنیا کی جتنی ڈگریز آپ نے آج تک لی اور میں نے بھی لی، اس کی ڈیڈ لائن اور ایکسپریشن میری آپ کی موت ہے. کسی کی ماسٹرز کی ڈگری منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں پیش نہیں کی جا سکتی، اور کسی کا رینگلر کر لینا اس کو پل سرات سے نہیں گزارے گا، لیکن ساری زندگی انہیں غموں میں کھوئے رہتے ہیں اور اچانک 20 سال کی عمر میں موت آ جاتی ہے، اچانک 19 سال کی عمر میں قبر میں جانا پڑ جاتا ہے. ہم سب سوچیں ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، کرو کیا پھر. التائبون، سب سے پہلی چیز دیکھیے توبہ، اللہ کی طرف بار 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 پلٹنے والے، کیونکہ گناہ روکتے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ یہ سودا کرنے سے. تو کہا پہلے توبہ کرو، چلو پہلے پچھلا حساب صاف کرو، کچا چٹھا معاف کر دوں گا، جو کر دیا کر دیا، اٹس اوکے، مٹی ڈالو، اریز کر دو، ڈیلیٹ کر دو ان فائلز کو، میں بھی فرشتوں سے کہہ کر سارا ڈیٹا کلیئر کروا دوں گا، تمہارا کریڈٹ کلیئر ہو جائے گا. ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ تو کرو، توبہ کے بعد العابدون، اب اس کے بندے بن جاؤ، اپنی اوقات سمجھو، تم کون ہو، اس کی بندگی بجا لانے والے، خود کو مالک نہیں غلام سمجھو. اس دنیا میں خالق نہیں ہو تم، مخلوق ہو، عابد نہیں ہو، معبود نہیں ہو، عابد ہو تم. عبادت کرو، اطاعت اور بندگی اور غلامی کے رنگ میں رنگو، ایک نیا سٹارٹ لو. مجھے لگتا ہے یہ آیت آپ کو مجھے ایک نیا سٹارٹ لینے کی دعوت دے رہی ہے. پھر الحامدون، پھر اس کی تعریفوں کے گن گاؤ، تمہاری زبانوں پہ ترانے ہو تو الحمدللہ کے ہوں، تم سبحان قدوس کہو، تم سبحان اللہ و بحمدہ کہو، لوگوں کے گن نہ گاؤ، اپنی تعریفیں نہ کھاؤ، اپنی تعریفیں نہ سنو نہ سناؤ، اللہ کی ہم کرو. اور السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے بن جاؤ، تمہارا گھومنا، تمہارا پھرنا، تمہارا ادھر سے ادھر جانا، تمہارا روزے رکھنا ایک رب کے لیے ہو. تبلیغ کے لیے نکلو، تم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نکلو، حج اور عمرے کے لیے نکلو. آج کوئی کسی جاب کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، لوگ کہتے ہیں واؤ اچھی ہی ملی ہوگی، تبھی تو اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ لوگ امریکہ کو چھوڑ کر سعودی عرب میں جاب کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں آئل کمپنیز ہیں، وہ آپ کو رکھتی سعودیہ میں ہے، پے آپ کو امریکہ سے زیادہ دیتی ہیں، اور جس کو آرامکو میں جاب مل جائے وہ جانتے ہیں. آپ لوگ نہیں جان سکتے، امریکہ والے اس بات کو جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں آپ، آپ کو ایک سال کے لیے سعودی عرب بلا لیا، آپ کے توارے نیارے ہو گئے، سب مدد کرنے کو تیار، اور آپ ذرا نکلیے آخرت کے لیے، اللہ کے لیے ذرا سیاحت تو کریں، ذرا دعویٰ کے لیے تو نکلیں، تو کہتے ہیں تم کدھر منہ اٹھا کر چل پڑی، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت تھی، بیٹھو اپنے گھر میں دین سیکھو. آپ تو گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ شہر اور ملک سے کہاں نکلیں گے دین کے لیے. کہتے گھر بیٹھ کے پڑھو، بچے پالو. نہیں، سائح وہ ہوتا ہے جس کو ایک تڑپ لگ جاتی ہے کہ میں نے اس زمین کے ایک ذرے ذرے پہ رب کا نام کھولنا ہے، میں نے اپنے اکاؤنٹ کھولنا ہے، میں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور صحابہ سائحون تھے، تبھی تو مکہ مدینہ میں اسلام نہیں رہا، مکہ مدینہ سے اسلام نکلا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ مکہ اور مدینہ کو چھوڑنے لگے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مل گئی ہے نا، اب اس کو دوسروں تک شیئر کرو. اور جس سے یہ پتا چل گیا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں چنا ہے، اب تم دوسروں کو چنو اور سیاحت کی. یہ جتنے آپ کو 125 ملک ملتے ہیں نا مسلمانوں کے، یہ صحابہ کی سیاحتوں کا تحفہ تھا. جس جگہ گئے، ایک بیج کہیں گرا وہیں فصل لگ گئی، ایک ادھر گرا ادھر لگی، ہر صحابی ایک بیج بنا. وہاں کی بنجر مٹی تھی یا کیا تھی، اللہ نے اس کو ایسا جگایا، پوری پوری بستیاں وہاں اسلام کی بن گئی. یہ تو آج میں اور آپ لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکوں میں رہتے ہیں، اور ذرہ برابر تبدیلی ہمارے وجود سے وہاں نہیں آتی الا ماشاء اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، ہماری سوچیں بدلتی ہیں. ایک خوشبو کا قطرہ تو اپنا اثر دکھائے، اور ایک بدبو کا بھبوکا بھی دکھائے، اور ایک مسلمان کی کوئی خوشبو نہیں ہے وہاں، اس کا رنگ نہیں ہے، اس کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، کیا کریں، جہاں رہتے ہیں ان کی ماننی پڑے گی. نہیں، یہ اسلام والے نہیں ہوتے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، ادھر سے اس کو لیتے ہیں، ادھر سے اس کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم بھی نماز کے لیے چلو، تم بھی چلو، میں آپ کو بھی لے لوں گا، میں آپ کو بھی بٹھا لوں گا، اور راکعون ساجدون، پھر رکوع سجدہ، اگر آپ آیت کو انجوائے کر رہے ہیں نا، اب یہ بات شروع ہوئی ہے، پہلے دل کی کیفیات ہے. اور یاد رکھیے، اگر اندر آپ کے توبہ اور عبادت اور حمد اور سیاحت نہیں ہے تو یہ ظاہری سجدے رکوع کچھ فائدہ نہیں دیں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دیں، کہ تو جھکتا کہیں ہے اور دل تیرا کہیں اور ہے. دو رکعت کے امام کو کیا پتا کہ دنیا میں اللہ کا دین کیسے پھیلایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، اب سجدے، اب رکوع، اور پھر دیکھیے ناہون آمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اور والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں یہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبریاں دے دو. کیا پتہ چلا آپ کو مجھے کہ جب بندہ اللہ سے یہ سودے کر لیتا ہے نا، تو اس کی ایک نئی آن نئی شان. وہ کہتا ہے نا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. یہ ہوتا ہے مومن. حافظ کون ہوتا ہے؟ چوکی دار. اس بلڈنگ کا بھی تو کوئی حافظ ہوگا نا، کوئی سیکیورٹی گارڈ باہر بیٹھا ہوگا نا. آپ کے گھروں کے باہر کوئی چوکی دار نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی برنکس اور کسی سیکیورٹی کمپنی کے الارم تو لگے ہوئے ہیں نا. نیک لوگ دین کی حدوں کے محافظ بنتے ہیں. خبردار کسی نے اس میں کوئی بدعت ڈالی، خبردار اللہ کے دین میں کوئی غلط کام ڈال دیا، یہ دین کے چوکی دار بنتے ہیں. جب یہ سارے کام کر لو تو پھر اللہ سے خوشخبریاں ملتی ہیں. اب آپ کا میرا پورا اختیار ہے. اللہ نے آپ کو مجھے ایک ڈیل دکھا دی، ایگریمنٹ دکھا دیا، آپ کو مجھے ایک چیز دکھا دی کہ لینا چاہتے ہو یہ سودا. سراسر آپ کی میری اپنی مرضی ہے، اللہ مجبور نہیں کرتا، اللہ زبردستی گلے میں نہیں ڈالے گا آپ کے میرے. ڈالا بھی ہے تو اتروا دیں، میں آپ کی بڑی مدد کرے گا اگر آپ کا دل اس میں خوش نہیں ہوگا. اب آپ اس کانٹریکٹ پہ یس کہتے ہیں کہ نو کہتے ہیں، یہ سراسر آپ کی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں نا، پھر اس پہ آپ کا اختیار نہیں رہتا. کل تک جو گاڑی آپ کی تھی اب نہیں ہے، جا کے اس کو کھول سکتے ہیں؟ تو میرا آپ کا جسم تو بکا ہوا ہے. ایک میں نے کہیں شرٹ دیکھی تھی ایسی، اس میں لکھا تھا آئی ایم سولڈ ٹو مائی لارڈ، میں بکا ہوں. لوگوں تم اس سے امیدیں کیوں لگاتے ہو؟ آپ دیکھیے امیجینیشن میں لائیے، یہ میرا پین ہے، میں اس کو لے کے باہر نکلی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی یا کوئی اور وجہ تھی، میں کہتی اس کو بیچ دیتی ہوں، میں یہاں سے نیچے اترتی ہوں، یہ سسٹر کہتی ہے یہ کیا ہے، میں آپ کو کہتی ہوں پین ہے، یہ پارکر کا پین ہے، یہ فلاں ہے، یہ کہتی ہے اچھا آپ بیچنا چاہتے ہیں مجھے دے دیں، یہ میں 100 کرون کا لے لیتی ہوں. ایک صورت ہے میں ان کو 100 کرون کا بیچ کے آ جاؤں، دوسری صورت ہے میں سوچوں گی میں 1000 کا پین 100 کا کیوں دوں. میں یہاں سے باہر نکلتی ہوں، بلڈنگ کے پاس جاتی ہوں، کوئی اور کہتا ہے آپ کدھر جا رہی ہیں، میں کہتی ہوں یہ پین ہے، آپ کیا کریں گے بیچیں گے؟ اچھا ایسا کریں کہ میں اس کو ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ سے خرید لیتی ہوں، میں آپ کو اس کے 300 کرون دے دوں گی. اب بھی میرے پاس چوائس ہے میں دے دوں، لیکن میں کہوں گی میں 300 کا کیوں دوں. میں پارکر کمپنی کے پاس پہنچ جاتی ہوں اور وہاں پہ اور خرید رہا ہے اور اس کو پتا کہ 1000 کا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں سسٹر اگر آپ کو لینا، یہ میرا برانڈ نیو ہے، بس مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لے لیجئے، یہ 1000 کا دے رہے ہیں، میں 800 کا آپ کو دیتی ہوں. وہ کہے گا اچھا چلو میں نے 200 کی ضائع کرنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ میرا کون سا سودا نفع کا تھا، 100 والا، 200 والا یا 800 والا؟ بس یہی میرے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم جب اس دنیا کے بازار میں نکلتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں کون خریدتے ہیں؟ لوگ خریدتے ہیں. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھ بیچتے ہیں، پیپل پلیزر، لوگ کیا چاہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا پسند، مجھے کیا پسند. کچھ لوگ لوگوں کے ہاتھوں میں بک کے 100 روپے کی اپنی قیمت کر کے آ جاتے ہیں. اور لوگوں کو خوش کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ صرف وہ کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. کیا چل رہا ہے، کیا ان ہے، لوگوں کو خوش رکھو، لوگوں کو پسند کے بنو، جیسے لوگ چاہیں. پھر وہ ایسا ایسا لوگوں کے آپ کہہ لیجئے کہ ہاتھوں میں ہوسٹیج بن جاتے ہیں، قیدی. اپنی مرضی نہیں، پسند نہیں، لیکن فیشن آ گیا، پہننا پڑے گا، کرنا پڑے گا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دس اینڈ دیٹ. کچھ لوگ لوگوں کے ہاتھوں تو نہیں بکتے، کہتے تمہیں کیوں دیں، آگے جا کے دروازے میں بک گئے. وہ کون ہے؟ سیلف پلیزر، شرابی، بھنگی، نشہ باز، نف پرست، جو سب کے بیچ میں جانوروں والی حرکتیں بھی کریں، کہتے ہیں ہمیں کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی پلیئر. یہ اور ہی بیکار بکے. لیکن وہ جو دکان تک پہنچ گیا نا, وہ ہے ان اللہ حشترا من المومن. مومن ساری زندگی اپنا وقت, اپنا مال, اپنی جان, اپنے جذبے, اپنی تمنائیں, سب کچھ سنبھالتا رہتا ہے, ایک ایک پینی سنبھالتا ہے, ایک ایک سیکنڈ سنبھالتا ہے, میں نے اس کو رب کے ہاتھ میں بیچنا ہے. میں اپنا وقت بیکار بحثوں میں گزاروں, میں اپنا وقت گوسپ میں گزاروں, میں 4 گھنٹے کا فنکشن اٹینڈ کروں کہ میرا رب مجھ سے, لوگ مجھ سے راضی ہوں, نہیں. وہ تھا کہ اللہ کو دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ جو اس کی قیمت ڈالے گا, اس دن پتہ چلے گا جب لوگوں کو, لوگ جنت میں اللہ کے ہاتھوں مہمان بنتا دیکھیں گے. ان دملی کے مقتدر, آگے آپ پڑھیں گے, ایک اتنی خوبصورت بیٹھک ہوگی وہاں, جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو لائے گا, اور وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ لے جا کر کہے گا, تم ہو وہ لوگ جو ساری زندگی لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. تو یاد رکھیے کہ مومن کی زندگی میں ایک مقام تو آتا ہے کہ اللہ کو خوش کرتا ہے, بندے بھی خوش, دوسرا بھی آتا ہے اللہ خوش تو بندے نہیں خوش, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض دے. اپنا بیٹا, بیٹی, شادی ہے, خواہش پوری کرنی. میں حیران ہوتی ہوں, لڑکی والے کہتے ہیں لڑکے والوں کے ہاتھوں مجبور, لڑکے والے کہتے ہیں کیا کریں, ہم تو چاہ رہے ہیں, لڑکی والے ہی نہیں آپے میں آ رہے, ہم تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مجبور, بچے کی خوشی, ماں کی خوشی, باپ کی خوشی, بھائی فنکشن کیسا ہے, گانے ہیں, کیا کریں, بیٹا نہیں مان رہا, تو آپ کیوں اس بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں, چھوڑیں اس کو, خود مان لے, جائے کر لے. یہ جو میں اور آپ مجبوریوں کے نام پہ اپنی اولادوں اور اپنے رشتے داروں کے گناہوں میں شامل ہے نا, یہ اس آیت کے خلاف ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, یہ دعا کیجئے کہ مجھے آپ کو اپنی قیمت سمجھ آ جائے. مائکرو مینورٹی ہوتے ہیں وہ لوگ جو سب سے بچ بچ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا اپنے بندے سے کہتے کہ یہ سارا جہاں ناراض ہے میرا تیرے لیے. اصل بات یہ ہے, بہت تھوڑے ہوتے ہیں لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں, فنیٹک کہتے ہیں. انو منو تمام انصفہ, پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں, کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے, دیوانے ہیں, مجنو ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اپنا بنا لے. دعا کیجئے اللہ مجھے اپنا بنا لے, آج تو واقعی اے میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے تاکہ میں کوالٹی بن کانشیس ہو جاؤں. اور آپ دیکھیے کہ جب کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک لینے والا, ایک دینے والا, ایک چیز ہے. اللہ نے آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رول ماڈل بھی دیا. جیسے آپ کو باہر کے ملک سے سودا کرے, کوئی جیکٹس بناتے ہیں, پاکستان میں کچھ لوگ ہیں لیدر کا کام کرتے ہیں, باہر کی کمپنیاں کو آرڈر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ماڈل دیتی ہیں, اس سائز کی, اس نمبر کی جیکٹ چاہیے. اب کوئی اس سیمپل کا تو پھینک دے, اپنی مرضی کی جیکٹس بنوا کے اپنی مرضی کا رنگ بھیجے کنسائنمنٹ میں, آپ کو تو وہاں سے ایک ہی مہر کے ساتھ وہ پوری کنسائنمنٹ واپس آئے گی, ریجیکٹڈ. وہ ماڈل ہی نہیں ہے. تو یہ ان سب کے لیے بھی بات ہے جو اللہ کے نبی کے رول ماڈل کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی نیکیاں کر کر آ کے اللہ کے پاس پہنچیں گے, وہاں جا کر پتہ چلے گا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اور صرف بچنے کی ایک ہی صورت ہے, صرف ایک ہی صورت ہے کہ کہیے اوکے آئی ایم ایگریڈ, قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. اس کے علاوہ اور میری آپ کی زندگی میں خوشیوں کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے گا, پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بنا دے, پھر مطمئن, پھر اطمینان, پھر خوشی, پھر سب سے بے نیاز تنہائیوں میں مسکرائیں گے, اکیلے میں ہنسیں گے, لوگوں کے حال پہ روئیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ بور, آپ کی زندگی بیکار, آپ کہتے ہیں ان کو کیا پتا میں کس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, اور اس طرح سب چھوڑ جائیں گے آپ کو. یہ بھی یاد رکھیے, آپ نے اگر اس سودے پہ سائن کیا, کچھ عرصے کے لیے آپ کی دوستیں آپ کو چھوڑ جائیں گی, کہیں گی یہ کیا ہوا, اس کو کیا ہو گیا, چلو اس کو نکال ہی دو, بہتر ہے, یہ تو ہم پہ بھی بڑی تنقید کرے گی. جس نے 4 دن کی یہ جدائی برداشت کر لی, چند سال نہیں گزریں گے, وہ سب دوستیں اس کے ساتھ لگی ہوں گی, کیونکہ حق میں کشش ہے. وہ آپ کی خوشی اور اطمینان دیکھیں گے. آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا, نہ آپ نے ان کی برائیاں دوسروں کے ساتھ کرنی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. وقت, مال, سب کچھ اللہ کے راستوں میں لگے گا, پھر اللہ کے دین پہ بہار بھی آئے گی. یہ جو آج اسلام چڑچڑا اور اسلام دکھی ہے نا, اس کی مثال اس بچے کی طرح کی ہے جس کو محبت نہیں ملتی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں باپ اپنے بچے کو بہترین کپڑے کھلا دیں, اچھی میڈز رکھوا دیں, اس کا بلو پنک سیٹ بھی کر دیں, لیکن پیار نہ دیں, وقت نہ دیں, کمانے میں لگے رہیں, تو وہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں نا. آج اسلام کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو وقت نہیں دیا, ہم چندہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری اصلاح کر دے, اس کے بعد اب آگے کچھ بڑی سخت باتیں ہیں، بہت سخت باتیں، آئیے سنتے ہیں. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ رکھوں، کیونکہ زندگی بھر ان کو دین کے لیے بلاتے رہے، اب کفر پہ چلے گئے، دوستی تھی، پیار تھا، محبت تھی، جس دن جان چلی گی اب نہیں پکارنا. اگر کوئی ایسا ہے آپ کا پیارا اس کو بتا دیجئے تمہاری میری دوستی کی آخری حد تمہاری یا میری موت ہے، اس کے بعد تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، کیونکہ زندگی بھر اب کافر کو ہدایت پہ بلا سکتے ہیں، ناشکرے کو ہدایت پہ بلا سکتے ہیں، اس کے بعد وقت ختم، پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، نبیوں کو تو پتہ چل جاتا تھا، آج جو کفر پہ اناؤنس کر دے اس کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول اللہ جانے، ہم آپ کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. اب ابراہیم کی قربانیوں کا ذرا سنیے، پیچھے بات ہوئی نا بکنے بکانے کی، اب دیکھیے ذرا رول ماڈل ہے کیسے ابراہیم کو اللہ نے آزما دیا کہ جس کا سارا گھرانہ مشرک تھا، فرمائے وہ ماں کانا، اور نہیں تھے کون ابراہیم اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی، اور نہیں تھا کہ سوری اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب یعنی نرم دل اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے. کتنی بڑی آزمائش ہے ابراہیم کی. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو ان کو اس بات پہ شرم آئے گی کہ میرا باپ خلیل اللہ کا باپ آگ میں جائے، اللہ تعالیٰ لوگ میرے باپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھیے، اور دیکھا جائے گا وہاں ایک بجو کیچڑ میں لت پت ہے اور اس کو اس کی دم سے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو تو سزا ملے گی لیکن ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا شرمندگی سے، اور ابراہیم لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ابراہیم کے باپ ہیں. لیکن ابراہیم اتنی قربانیوں، اتنی ہجرتوں اور اتنا کچھ اللہ کو دینے کے باوجود اللہ پہ اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ چلے میرا باپ سمجھ کے اس کو معاف کر دے. تو اپنی فکر کیجیے، آپ حافظ کی ماں ہو سکتی ہیں، آپ کا اپنا عمل کام آئے گا، آپ عالم کی بیوی ہو سکتی ہیں، آپ کا اپنا عمل آپ کے کام آئے گا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو نہیں بچائے گا. اللہ بڑا بے لاک ہے، اللہ بڑا غنی ہے، اس کو بالکل اس چیز کی پرواہ پھر نہیں رہتی کہ بندے نے ساری زندگی کیا کیا. ادھر نوح نے 950 سال اپنے رب کے دین کی تبلیغ کی، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. تو بڑی ضرورت ہے اس وقت دنیا میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنجیدہ کر دے. ہم ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہیں پوری طرح، نمازیں تک تو بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، باقی کہاں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ انجانے میں نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ پہلے ساری حجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات سازگار کرتا ہے، پھر جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. جب تک ان کو صاف صاف نہ بتا دے کہ ان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کہ اللہ نے مجھے آپ کو بتا دیا، سچ بتائیں، صاف طور پہ بتا دیے نا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے. کیا یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اس بات کا یقین آ جائے نا تو ہم کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنے پریشان نہ ہو جتنے پریشان ہمیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ہونا ہوتا ہے. اب دوبارہ تبوک کی طرف آ کے آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں. واللہ اگر سورۃ توبہ پڑھتے ہوئے توبہ نہ کی تو کب کریں گے؟ سورۃ توبہ تو بڑے بڑوں کی توبہ کرا دیتی ہے. دعا کیجیے آج میں آپ سچی پکی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. 3 سیکنڈ ذرا اس پہ غور تو کیجیے. جو مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے دینا, آپ اس کو کبھی نہیں بھولتے. آج بھی بہت سارے لوگ نیکیوں کے کام کر رہے ہیں, لیکن جو وہ درجے پا گئے سو پا گئے. کیوں؟ وہ تنگیوں کا وقت تھا. واللہ ہی سچ کہوں گی, کوئی مبالغہ نہ اللہ مجھ سے کرا لے, لیکن آج بھی تبوک سے کوئی حالات فرق نہیں ہے. کیا آج اسلام پہ تنگی کا وقت نہیں ہے؟ ہر انگلی اٹھتی ہے تو اسلام کی طرف, ہر گولی ہے تو اسلام مسلمان نے چلائی. اگر آج اس تنگی کے وقت میں میں اور آپ اللہ کے دین کو لے کر نہ اٹھے, اپنی نمازوں روزوں اور اپنی گھرداریوں میں لگے رہے, نئے نئے کھانے, نئے نئے ٹیسٹ, نئے نئے فیشن, اور گھر بڑا, اور جاب کرنی ہے, اور مال, تو یاد رکھیے کہ میری آپ کی قیمت 2% کی نہیں رہے گی. کوئی آپ کی ایسی دوست ہو بڑی محبتوں کے دعوے کرے اور آپ کی مشکل کے وقت میں جب کہ مدد کر سکے اور نہ کرے, آپ کی دل سے اس کی عزت نکل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اس وقت اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی, تو اس وقت پھر آپ اس کی باتوں سے خوش نہیں ہوتے. یہ سبحان اللہ کی تسبیحیں فائدہ نہیں دیں گی, اللہ اکبر کی تسبیحیں فائدہ نہیں دیں گی, اگر اللہ کے نام کو بڑا کرنے کے لیے میں اور آپ آج کے دور میں اسلام پہ لگے ہوئے یہ دھبے نہیں مٹاتے. آج اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے یہ داغ دھبے مٹانے کیسے؟ علم کے ذریعے. یہ عام کیجئے, اس کو دکھائیے, اس پہ مال لگائیے, لوگوں تک پیغام جائے, میسج جائے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اتنے میڈیا میں آج تو میں کہتی ہوں دین پھیلانے کے کہ میں تو خود حیران ہوں. بعض دفعہ ایڈمنز کہتے ہیں شرم آتی ہے اتنے لنکس دیتے ہوئے, بعض لوگ کنفیوز ہونے لگتے ہیں کیا کرے. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں تو کیجئے شیئر. شاید کسی کو کوئی ایک راستہ آسان لگے, کوئی ایک بندہ آپ سب کی کوششوں سے کسی ایک مرحلے سے سننے لگ جائے. اور یقین کریں دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں کہ جہاں نہ پیل ٹاک چلتا ہے اور نہ کہیں دوسرے میڈیم چلتے ہیں, صرف ان کے لیے کوئی ایک لنک ڈالا ہوتا ہے, 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور میرا حال ہے اس سے زیادہ ایڈمن اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں دن رات. حافظون علی حدود اللہ. اس وقت بھی جو لوگ پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ان کی جان, مال, وقت, اولاد میں برکت دے دے. یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اس وقت دین کے اوپر مشکل حالات آئے ہیں. اتنے خوبصورت خوبصورت اشعار ہیں, اس پہ کبھی آپ پڑھیں آپ کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ وہی دین جو نکلا تھا کہاں سے, بڑے عزت سے, پیار سے, آج غریب الغربہ ہے دار الجار میں. آج مسلمانوں کا اپنے گھر بنانے کا فکر, اولادوں کی شادیوں کا فکر, مال کمانے کا فکر, لیکن اس دین کا فکر. یہ ہے صحابہ کا مقام, ساتھ الاسرہ, مشکل کی گھڑی. اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک کا تو نام ہی جیش الاسرہ ہے کہ جس میں کھڑی فصلیں چھوڑ کر صحابہ نکل گئے تھے, کاگر جن میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے. سب کا ایمان اس قابل نہیں ہوتا کہ پہلے ہی جھٹکے پہ چل پڑے. کئی لوگ منہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا چار اٹھ گئے, اب مجھے بھی اٹھنا ہی پڑے گا. کچھ ایسے بھی تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کرا, یعنی دل میں ڈاؤٹ آیا, شک آیا, لیکن اس کو لے کے چل نہیں پڑے, دوسروں سے شیئر کر کے ان کے بھی دماغ میں سانپ بچھو نہیں بچھا دیے دین کی تعلیم پہ, بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا, تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ دیر سے آنے والوں کو بھی ویلکم کرتا ہے. ایسے تھے کچھ لوگ, کچھ کے دل میں آیا یہ کیا اللہ کے نبی کا ڈیسیژن ہے, ہرکل کی طرف جا رہے ہیں, تبوک فتح کریں گے, یہ ہوگا, یہ کوئی بات ہے؟ خواب بندہ وہ دیکھے جو پورے ہوں, بیس کیا ہے, ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وقت تھا. کیونکہ آپ آج کی زبان میں سمجھیے کوئی سپر پاور دنیا کی لیں اور دنیا کا سب سے چھوٹا مسلمان ملک اور اس کے حکمران یہ فیصلہ کریں کہ ہم جا رہے ہیں اس ملک پہ حملہ کر دیں, تو لوگ کہیں گے نا کہ یہ اپنی موت کو پکار رہے ہیں, چونٹی چلی ہاتھی کو مار دیں. لوگوں کے دل میں ڈاؤٹس آئے تھے اللہ کے نبی کے لیے, لیکن زبان پہ نہیں آئے. یاد رکھیے شک دل میں رہے نا کچھ عرصے بعد نکل جاتا ہے, زبان پہ آئے گا نا آپ کا نکل جائے گا. جو آپ نے صدقہ جاریہ چھوڑ دیا نا اگلے کے کان میں ڈال کے, وہ چل پڑے گا. اور ایک چین ریئیکشن کہ جو پھر اسلام کا نام بگاڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون اچھا برا, گھر بیٹھو اپنی نمازیں پڑھو, اپنے وظیفے کرو, چلے کاٹو, یہ پتہ نہیں ان قرآن والوں کے موٹیوز کیا ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ بات ہے. لیکن جو پلٹ آئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں شاید میں اور آپ بچ جائیں، کبھی اسلام کے بارے میں بری بات نہ سوچیں، کہ ایسا نہ ہو کہ نیکیوں پہ عمل کرنا چھوٹ جائے۔ اب یہاں وہ آ رہے ہیں جن کو آپ کہیں گے ہیروز آف دی تبوک۔ آپ کہیں گے یہ ہیروز آف دی تبوک کیسے ہو گئے، کتنی تلواریں توڑی انہوں نے، کتنے انہوں نے میدان مارے۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ تو کہیں ساتھ ہی نہیں گئے، یہ ہیروز کیسے بن گئے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، خلفوا پہ بھی غور کرنا ہے آپ نے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں۔ نوٹ کیجئے، جہاد کا انکار یا اللہ کے کام سے پیچھے رہنے والوں پر دنیا تنگ ہونے لگتی ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں پہ ہوئی ہے۔ سب سے مشکل ویزا مسلمان کو ملتا ہے، سب سے مشکل قانون آج اسلام والوں کے لیے، پوری دنیا کی باؤنڈریز پار کیجئے، سب سے مشکل آپ کو اس وقت لگے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نام کے اندر محمد ہے اور عبداللہ ہے۔ آج بھی دنیا تنگ ہے مسلمانوں پہ، جہاد کا انکار کرنے والی قومیں، اللہ کے دین کو پیچھے ڈالنے والی قومیں اس طرح دنیا میں بھی اپنی موت مر جاتی ہیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اب کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، یعنی لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ بچے کو ماں مارتی ہے نا، تو خیر بچہ ماں ہی کی گود میں گھستا ہے، نانی دادی پھپھو چچی خالہ بلائے تو بچہ اور روتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے۔ آج کی اس انسانیت کو اور آج کی امت مسلمہ کو اگر پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن رحمت میں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نہ ملی تو نہ ملی، مجھے پناہ ملی بھی تو تیرے در پہ آ کے ملی۔ آج جب تک میری آپ کی زمین رب کے آگے نہیں جھکے گی، آج مسجدوں کے دروازے ہم پہ نہیں کھلیں گے، آج ہماری نسلیں اللہ کے آگے نہیں جھکیں گی، تو ہمیں نہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی ایڈ کو فائدہ دے گی اور نہ کسی کی مدد ہوگی، تو اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر دے۔ دعا کیجئے روزے سے آپ لوگ، اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ آج رحم کر دے، ٹھوکروں میں آئے ہوئے ہم لوگ اور ہماری کوئی عزت ہے دنیا میں، ہم اپنی نظروں میں جو مرضی بڑے بنے، تو اللہ آج ہمیں بھی پناہ دے دے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھے وہ تین لوگ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ حضرت کعب اپنا واقعہ سناتے ہیں، میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ صحیح بخاری میں سے ان کا واقعہ کھول کے خود پڑھیں، جو خلاصہ ہے اس کا وہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کھاتا پیتا بھی تھا، اس سے زیادہ تو آسودگی مجھے کبھی ہوئی نہیں جتنی ان دنوں میں تھی، لیکن ٹالتا ہی رہا ٹالتا ہی رہا۔ اچھا جاؤں گا نا، کیوں نہیں جانا، میں بھی جاؤں گا تبوک پہ۔ اتنے میں قافلہ تیار ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ آج صبح اللہ کے نبی نکل رہے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی نکلنے دو، ذرا دن چڑھ لے۔ تو میری سواری بڑی تیز ہے، کھاتے پیتے تھے، مال تھا، اللہ نے دولت دی تھی، اور یاد رکھے انہیں کی زیادہ پکڑ ہے جن کے پاس ریسورسز زیادہ ہے۔ خیر قافلہ کوچ کر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ ڈلی ڈالی پہ رہا، ڈلے ہی کرتا رہا، نہیں گیا۔ اب کیا ہوا، کہتے جدھر جا رہا ہوں باہر نکلتا ہوں تو مجھے کون دکھتے ہیں، بیمار، بوڑھے، عورتیں اور بچے، اور وہ جن کا نفاق واضح تھا۔ اب کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر بوجھ پڑا، یہ کیا کیا میں نے، سوچا نکل جاؤں، لیکن وہ ڈلے ڈلے کرتے کرتے پلٹے۔ اور یاد رکھے یہ تینوں صحابہ بدر میں شامل ہو چکے تھے، اپنے اخلاص کا بار بار ثبوت دے چکے تھے۔ مت سوچئے کہ پچھلی نیکی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوں گی، آخری نیکی جنت میں لے کے جائے گی مجھے آپ کو۔ بس ہم کہتے ہیں ہم نے کی تھی نا وہ جوانی میں بڑی باتیں، اور اعتکاف میں بھی تو بیٹھتی تھی نا، اور میں نے تو پردہ بھی شروع کر دیا تھا، اب شوہر کی خوشی کے لیے بدل گئی تو کیا ہوا، دیکھنا قیامت کے دن وہ میری آج سے 20 سال پرانی نیکیاں کام آئیں گی۔ نہیں، آخری نیکی کام آئے گی، دی لاسٹ ون، تمہارا اینڈ کیا تھا۔ تو یہ تو بڑی کچھ کر چکے تھے لیکن آج پیچھے رہ گئے، سچے تھے، اللہ نے بچا لیا، نہ جا سکے بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں آ گئیں، اب کیا ہوا، سب منافق جمع ہو گئے، جھوٹے سچے عذر پیش کر دیے، کہا کہ اچھا اللہ کے نبی دل بڑا چاہتا تھا، کیا بتاؤں، میاں ہی نہیں مانتے، اللہ کے نبی وہ جو میرا چھوٹا سا بچہ نا وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتا اللہ کے راستے میں آنے کی، اور میری ساس کا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور میری میڈ تو بہت ہی میرے سے ناراض ہوتی ہے اگر میں قرآن کلاس میں آتی ہوں، تو اللہ کے نبی معاف کر دیں۔ یا تذیرنا الیکم، جو شروع میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی آئے، آپ کی عادت ہی پہلے مسجد میں آتے تھے، بیٹھ گئے مسجد نبی میں، ایک آیا، دو آیا، 20 سیوں لوگ آئے، جھوٹے سچے عذر دی۔ اس دور میں تو لوگ عذر تو پیش کرتے تھے، آج کا مسلمان تو نماز سے رکنے پہ عذر بھی نہیں پیش کرتا، وہ تو سویا رہتا، اٹھتا ہی کعبہ جب سورج نکلتا ہے. خیر یہ کعب کہتے ہیں کہ میں کیا سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا دیکھو آج میں بھی سچ جھوٹ بول سکتا ہوں، اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے تھے، بہت مروت تھی اور اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق اتنا پیارا دیا تھا، ہر بندہ آپ سے اپنے دل کی بات کرتا تھا اور آپ کہتے تھے اٹس اوکے، مجھے پتا آپ کی مجبوری ہے جائیے. کہتے ہیں خیر میں گیا، میں نے جا کے کہا اللہ کے نبی باتیں مجھے بھی آتی ہیں، یہ شاعر بھی تھے خوبصورت باتیں کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی اگر آج میں نے آپ کو اپنی سچائی پیش کی مجھے یقین آپ مان جائیں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے پاس کوئی عذر نہیں، یہ صرف میری سستی تھی، میں نے ڈیلے کیا. کہتے ہیں میں نے جب سچ بولا نا تو میرے جو دوست اور میرے رشتے دار ارد گرد بیٹھے تھے نا مجھے باہر نکلتے کہتے تو کتنا بیوقوف ہے، وہ دیکھ فلاں کتنے اچھے بن گئے، کرتے کراتے بھی کچھ نہیں، باتیں کر کے پھر آگے نظروں میں وہی آگے آگے رہتے ہیں جو کرتے بھی کچھ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. کہتے میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں واپس جا کے کہوں اللہ کہنے بھی نہیں نہیں میں جھوٹ بول رہا تھا، اصل میں میرے یہ عذر تھے. پر میرے دل میں ایک دم آیا کہ جو بات میں نے کہی ہے کسی اور نے بھی کہی ہے، کہا لوگوں نے بتایا دو اور بھی ہیں تیرے جیسے بیوقوف، وہ بھی جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہنے بھی کوئی عذر نہیں ہے. کہتے جب میں نے سنا کہ دوسرے ہیں تو میں نے کہا میں جو بھی ہوگا کروں گا. اب چونکہ یہ مخلص تھے نا، اور مخلص مومن کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا کہ اس کو دنیا میں پاک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے. آپ نے کہا کہ چونکہ تم نے اللہ کے سامنے معاملہ پیش کر دیا نا، تو اب جب اللہ کہے گا تو بات ہوگی. اور خبر پھیل گئی مکہ میں مدینہ میں، سب کو کہا کہ اللہ کے نبی اب ان سے بات نہیں کریں، بولیں گے نہیں، کلام نہیں کرنا. کتنی تلخ سزا ہوتی ہے آپ کو پتا، آپ سارا دن شوہر کی باتیں سنتے رہیں، غصہ کریں، ڈانٹیں، رپٹیں، کم ہے جب وہ یہ کہتے ہیں تم سے بات نہیں کروں گا، وہ خاموشی پتھر پڑتی، پتھر کی طرح دل پہ پڑتی ہے. اللہ کے نبی کیا خاموش ہوئے، پورا مدینہ خاموش ہو گیا. مسجدوں میں جاتے، نمازوں پہ جاتے، سلام کرتے، یہ ہے کہ داقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہ باقی دو صاحب تو گھر بیٹھ گئے کہ ہم سے یہ کولڈ وار نہیں برداشت ہوتی کہ ہمارے دو ساتھی پیارے نہیں سلام کرے. اور دیکھیے ڈسپلن، دیکھیے مدینہ کا، یہ چاہیے آج اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ کہ کوئی کونوں میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں کر رہے ایک دوسرے کے خلاف اور لیڈرز کے خلاف، کہہ دیا تو کہہ دیا. کہتے ایک باقی تو بیٹھ کے دو، لیکن میں مسجدوں میں جاتا رہا اور حال یہ تھا کہ میں مسجد میں اتر چپکے چپکے میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں. جن سے پیار ہوتا ہے نا ان کی برداشت تو نہیں ہوتی بے اتنائی. کہتے اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تھے، کب؟ جب میری نظریں کہیں اور ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوں کچھ، چوں ہی میری نظریں آپ پہ ملتی آپ نظریں پلٹ لیتے. کہتے ایک دن دیوار چھت پہ کھڑا ہو گیا، جا کے میں نے اپنے نیبر ہمسائے کو جو رشتہ دار بھی تھا، او ابو لو بابا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، وعلیکم نہیں، کچھ نہیں. کیا میں اللہ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا میں رسول سے پیار نہیں کرتا؟ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، بات ہی نہیں کی کسی نے. اور اس طرح 40 دن گزر گئے، حکم ہوا اپنی بیویوں کو الگ کر دو، اور ہوتے ہوتے لمبا واقعہ، دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو، ایسے جیسے افطاری کے وقت ٹھنڈے پانی کا گلاس منہ سے چھٹتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے نا، اس وقت مجھے ان آیتوں کی تفسیر چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے. 50 دن گزر گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور جب توبہ قبول ہوئی تو دور سے لوگ چیختے پکارتے مبارک دیتے ہوئے آ رہے، کعب تجھے مبارک، ہلال تجھے مبارک، مرارہ تجھے مبارک، پھر خوشخبریاں، پھر دعائیں. کہتے ہیں اتنی خوشی تھی مجھے اس دن کہ مجھے لگا آج میں پیدا ہوا. میں نے کہا اللہ کے نبی اس توبہ کی قبولیت میں اپنا سارا مال دے دوں اللہ کو. اور واقعی سوچیں مجھے آپ کو آج پتہ لگ جائے کہ آج میں نے ایسی پکی سچی توبہ کی کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی، تو کیا اس خوشی میں یہ جو کچھ ہے یہ رکھنے کو دل کرے گا؟ بس کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میں اور آپ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتے. تو یہ سارا واقعہ پتہ کیا چلا کہ سچائی ہو تو رکنے والوں کو بھی اللہ لے آتا ہے. غلطی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اللہ ازالے کرتا ہے. اور کبھی سٹبن نہ بنے. میں آپ سب کو ایک نصیحت کروں گی، اپنے پاؤں پہ کبھی خود کلہاڑی نہ مارے. لوگ برا کہیں، لوگ بھلا کہیں، لوگ باتیں کہیں، لوگ آپ کو اچھا کہیں، برا کہیں، بس اللہ کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں بڑے بن کر چل پڑیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. تو اس واقعے میں ان کا ذکر کر کے بتایا. مشکل تو بڑی تھی، آپ کو تھا کہ تبوک کب ہوئی؟ کھڑی فصلیں تیار، شدید گرمی، پسینے بہانے کا وقت. اگر اس وقت فصل نہ کاٹتے نا تو پورے سال کے فاقے. لیکن صحابہ نے چونچا نہیں کی، اور کوئی دشمن آ نہیں گیا تھا، مزے کی ہم تو مشورے بڑے دیتے، کہتے ٹھہر جائیں نا ذرا، 3 ماہ بعد سے کورس شروع کریں گے، ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ٹھہر جائیں نا ذرا، 4 ماہ بعد سے، 1 سال بعد سے پروجیکٹ شروع کریں گے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، نو اور نیور. اس میں سبق ہے، دین کے کام کرنے ہیں نا جنہوں نے، انہوں نے خوشیوں میں بھی کرنے، غموں میں بھی کرنے، گرمی میں بھی کریں گے، سردی میں بھی کریں گے، اور آپ کے میرے حالات کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوں گے. یہاں بیٹھ کے نیت کریں، میں نے اس سال رمضان کے بعد 20 قرآن کا سفر جاری رکھنا ہے، میں نے آج سے 1 پارہ بھی نہیں مس کرنا، اور اس کے بعد اگر موقع بنا تو میں نے قرآن کو سمندر کی طرح پینا ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی. کریں نیت، اللہ کے پاس اپنا نام لکھا دیں، پھر ڈٹ جائیں، تو اگلے سال آپ میری جگہ پہ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کرے آپ میں ایسے لوگ اٹھیں کہ جو اس سفر کو آگے لے کر چلے، پھر دیکھیے گا آپ کو جو سچی خوشی ملے گی وہی میرا آپ کا مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اور ایسے لوگوں کو جو خوشخبریاں ملی اس لیے نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی نظروں میں بڑے پیارے تھے، نہیں، آپ کے کام بڑے پیارے تھے. کام پیارا ہوتا ہے، نام پیارا نہیں ہوتا، شکلیں اچھی نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اپنی کمپنی کو بہتر کرو. آپ اپنی دوستوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کا ایمان کیا ہے؟ جو آپ کے دوستوں کا ایوریج ایمان ہے. آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو اپنی دوستوں کی نظر میں دیکھنا ہے. اپنی کمپنی اچھی کرو. کیا کرو؟ دوستوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ان دوستوں کو ایمان کی دعوت دیں، ان کو بلائیں اس راستے میں. کیا؟ کہ اس سے پہلے کہ میرا ٹیسٹ چینج ہو جائے، تم بھی اپنا ٹیسٹ بدل لو. اور ہماری دوستیاں حقیقت میں ہم پہ بہت اثر رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری دوستوں کو اکٹھے ہی دین کے سفر پہ لے آئے. میں اکثر لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ آ رہی ہیں نا، آپ چاہتی ہیں کہ آپ آتی رہیں، تو اپنی دوستوں کو ساتھ لانا شروع کر دیں. دل بڑا لگتا ہے دوست آئی ہو کلاس میں، آئی نہ ہو تو راستہ ہی دیکھتا رہتا بندہ. شاید آپ میں سے بھی کوئی اپنی کسی دوست کا راستہ دیکھ رہی ہوگی. تو جہاں اپنے ہوتے ہیں نا وہاں دل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی دوستیاں دے، اور جو دوستی دین کے بعد بنے گی نا، اس میں نہ گلے، نہ اس میں شکوے، اور نہ کچھ. تو دوستوں کے آئینے میں خود کو دیکھیے کہ میں کون ہوں. رشتہ داروں کو تو ہم نہیں بدل سکتے، دوستوں کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر کا وقت لے آئے. فرمایا، مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز سے بنا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے. بڑی ایموشنل آتے ہیں، رقیق القلب انسان ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. یہاں ابو خیسمہ کا واقعہ آتا ہے، کہتے میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو ڈیلے کر رہے تھے. اتنے میں قافلہ کوچ کر گیا، میں اپنے کھیتوں میں تھا. تھوڑی دیر گزری، میری بیوی آئی، اس نے پانی گھرایا، چھڑکاؤ کیا، کپڑا بچھایا، میرے سامنے کھجوریں رکھی، ٹھنڈا پانی رکھا، اور کھانا کھولا. کیا لائی ہوگی؟ مرغ مسلم، ساگ ہو یا دال ہوگی. کہتے ہیں لقمہ توڑنے لگا، اور جب میں نے لقمہ توڑ کر منہ میں رکھنا چاہا تو میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کا چہرہ آ گیا. اور میں نے سوچا، اے خیسمہ، تو کیسا ہے؟ تو اتنی عیش کر رہا ہے، اور اللہ کا نبی اس وقت پتہ نہیں کدھر ہوگا. پتہ نہیں انہوں نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں، پتہ نہیں ان کو تکلیف بھی ہوئی کہ نہیں. یہ برداشت نہیں ہوا، بی بی سے کہا سواری تیار کرو. ایڑ لگائی، پتہ تو تھا کدھر گئے، اور تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. دور سے خاک اڑتی بھی آئی. اللہ کے نبی نے ساتھی جو پاس سے ان کو کہا، تم اللہ کرے یہ وہ خیسمہ ہو. دل لگا رہتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے کس سے؟ دل ہوتا ہے نا تو ان کا انتظار ہوتا ہے. کسی کا آپ کو انتظار کب ہوتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے. اور جب واقعی قریب آئے تو ابو خیسمہ تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. ان کا واقعہ اب اس تناظر میں پھر ان آیتوں کا ترجمہ سنیے. مدینہ کے باشندوں کو تھا نہیں تو اوروں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے کہ مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز سوٹ نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگے رہتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا وہ کوئی انتقام لے اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یہ تعریف ہو رہی ہے ان کی جو تبوک کے لیے نکلے. ایک ایک قدم اللہ نے گن لیا, ایک ایک تکلیف گن لی, ایک کروٹ بھی جو لی, کمر دکھی, پاؤں دکھے, ہاتھ دکھے, اللہ کے گھروں کو صاف کرتے ہوئے جو چھالے پڑ گئے, اللہ اس کا اجر دے گا. کل بچوں کو سنبھالا, اللہ اجر دے گا. صفائیاں کی, اللہ اجر دے گا. بھاگ بھاگ کے پیدل چل کر آئے, اللہ صبر دے گا. اللہ ایک ایک قطرے کا اجر دے گا, کیونکہ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اللہ نہیں کاٹتا اجر, اللہ پہ نہیں کاٹتا. کر کے تو دیکھیے, اس سے بڑا کوئی قدردان نہیں, کیونکہ ان اللہ اشترا من المؤمنین. اور جس نے ایک دفعہ اللہ کے ساتھ کام کر لیا, اس کا دل ہی نہیں لگتا کسی اور کے ساتھ کام کرنے کو. کبھی ہوتی ہے نا, کوئی ایک ایسی اچھی مالکن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کام کرتی ہے میٹ, کہیں سے گھوم پھر کے واپس پھر آتی, کہتی باجی آپ جیسی مالکن مجھے کوئی نہیں ملی. اللہ کے راستے میں کام کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ کی قسم کبھی دل نہیں لگتا, چاہے آپ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اپنی ذات کے ساتھ کرتے رہے. فرمائے تھوڑا یا بہت کچھ خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں, یعنی جہاد کی کوشش میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے لکھنا دیا جائے. اللہ ہمیشہ لکھتا ہے. کل آپ جمع تفریق کر کے پوائنٹ 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 کے بعد کے زیرو بھی دیکھ لیجئے گا, آپ کا اجر انشاءاللہ اللہ کے پاس ہوگا. دور سے آنے والوں کا اجر بھی ہوگا, قریب والوں کا ہوگا, گاڑیوں میں آنے والوں کا بھی ہوگا اور پیدل چلنے والوں کا بھی ہوگا, تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ ان کو عطا کرے. بتائیے اب اس سے بڑی کوئی ہے جگہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو کھپا دے, لگا دے, اور اس کے بعد اب اسلام کا مزاج سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ جب جہاد کی اتنی فضیلتیں سنی تو سب کے دل چاہا کہ اب پھر تبوک آئی تو ہم سب نکلیں گے, کہ یہ نہیں ہوگا. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. ذرا یہاں نوٹ کیجئے سورت کا اینڈ, ساری سورت جہاد اور قتال کی بات کرتی رہی, جنگ, تبوک, حنین, اور آخر میں کس جہاد کی بات آ رہی ہے؟ دین کی سمجھ. جہاد بالقلم, کا سارے میدان جنگ میں نہیں جائیں گے, کچھ تو علم سیکھیں گے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے رہیں تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. یہ ہے اصل میں پیغام. دین کا علم لینے کے لیے مختلف علاقوں سے نکلو, ایک جگہ بیٹھو, پھر سیکھو, پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرو. جیسے آپ دیکھیے بلڈ ہے نا ہمارے جسم میں, جو دل ہے نا وہ بلڈ کو سارے دل میں گھماتا ہے. دل کے ساتھ اتنی موٹی موٹی وینز ہوتی ہیں, اگر اسی کے ذریعے سے سارے جسم کو خون دینا ہوتا تو یہ آپ کی پتلی سی انگلی میں تو وہ وین گھس ہی نہیں سکتی. اس لیے جو ڈاکٹرز ہیں آپ میں سے اگر کوئی, یا جنہوں نے بھی جسم کی تصویریں دیکھی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ موٹی آرٹریز, پھر پتلی, پھر پتلی, آخر آپ کو تک ادھر جو ہوتی ہے نا وہ دھاگوں سے بھی پتلی ہوتی ہیں, آنکھوں سے تو آپ کو دکھتی بھی نہیں ہے. آپ کو مجھے یہ پتلی سی وین بننا ہے, یہ جو اس چھنگلی سی انگلی کے اندر اب اللہ کا پیغام پہنچا دیں. ہم میں سے ہر ایک عالم فاضل نہیں بن سکتا, مفتی نہیں بن سکتا, اور نہ امام کعبہ آئیں گے اسلو میں قرآن پڑھانے, نہ ان کی بیگم آئیں گی. آپ کو مجھے اللہ نے اگر کسی کام کا موقع دیا کہ آپ اس شہر کی پتلی سی بین بن کے اس کی گلیوں کوچوں میں گھس جائیں تو ہر علاقے سے ایک ایک بہن آ جائے, سیکھیں اور جائیے اور اپنے علاقوں میں سکھائیے. یہی دین کی کام ہے, یہی فطرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. یہ ہے دین کا اصول. اسٹارٹ وتھ یور کلوز پیپل, کلوز سرکٹ میں دین کا کام شروع کرو. ہم ساری دنیا کو دین سکھانا سکھاتے ہیں اور اپنے گھر والے اور اپنے خاندان والوں کی فکر نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر. اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے. کس چیز کی سختی؟ فرمنس. دین پہ عمل کرو, بدتمیز نہیں ہونا, گستاخیاں نہیں کرنی, لیکن اپنی بات پہ جم جاؤ. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں, کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ ٹانٹ کرتے تھے. یہ سورۃ توبہ پڑھ کے نکلی ہو, سناؤ بھائی کیا چینج ہوا ہے تم میں؟ اس کا جواب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں. آپ میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا سورۃ توبہ سن کر؟ الحمدللہ. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے, ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا. کچھ بھاگ جاتے ہیں سورت توبہ کے بعد, لوگ نہیں آتے. کیوں؟ کہتے ہیں اٹس ٹو مچ, آئی کینٹ ہینڈل دس, ابھی اور مزہ کرنا ہے. آؤں گی انشاءاللہ 50s کے بعد, ابھی تو کچھ موج کرنی ہے. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی کا ذکر ہے, ایک ہی قرآن ہے, دو دلوں پہ پڑھ رہا ہے, ایک اور خوش اور ایک اور گندا. دیکھیے بارش ہوتی ہے نا, کچرے کا ڈھیر پہ بارش پڑے گی نا تو بھو کے بھبو کے اٹھیں گے, پھولوں کی کیاری پہ بارش پڑے گی نا تو خوشبو آئے گی. اب آپ اور میں اپنے دل کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ جن کو قرآن پڑھ کے ہدایت نہ ملی پھر وہ تو مرتے دم تک پھر کفر ہی میں مبتلا رہیں گے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں. یہ ہے سورۃ توبہ. تین لوگوں کی توبہ کے نام پہ سورت تھی, آپ کو مجھے توبہ کی دعوت دے رہی ہے. کیا آزمائشیں آتی ہیں؟ کیا ایک سال میں دو موتیں ہو نہیں جاتی ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں؟ دو دفعہ گھر میں کوئی نقصان یا جھگڑا یا خرابی نہیں آ جاتی؟ کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم توبہ کرو, تمہیں اللہ کی ضرورت محسوس ہو. لیکن کچھ نہ توبہ کرتے اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. باڈی لینگویج کیا کہتے ہیں؟ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. وہ فیس نہیں کر سکتے قرآن کو, یاد رکھیے. کمزور دل والا اس قرآن کو فیس نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا, کمزور دل والے یہ مووی نہ دیکھیں, یہ فلم نہ دیکھیں, یہ گانا نہ سنیں. قرآن بھی بہادر لوگوں کی کتاب ہے. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں. اللہ کا نبی اپنے حصے کا کام کر گیا. اور ان کی ذرا صداقتوں کا ذکر سنیے, کتنی پیاری آیت اللہ کے نبی کی شان میں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس کو برا لگتا ہے, اس پر شاق ہے, بوجھ پڑتا ہے نبی پر. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ کہہ دو کہ اللہ بس کرتا ہے سوری ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہ, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک عرش عظیم کا. یہ آخری آیت, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح و شام 7 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حقیقت ہے کہ اللہ دنیا آخرت کے سب غموں سے بے نیاز کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی تم پہ مشکل شریعت نہیں چھوڑ کر گئے, ان کو تم سے پیار ہے, تم کیوں اس اسلام سے ڈرے رہتے ہو؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر آج میں نے آپ نے یہ سورت مس کر دی ہوتی اور اگر ہمارے چند ساتھیوں نے اپنی کسی ذاتی خوشی کی وجہ سے جس کو وہ ٹیکل کر بھی سکتے تھے اس سورت کو مس کر دیا تو کبھی دوبارہ وہ اس کو پا سکتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کے ہم اس کو سمجھیں. اور حقیقت میں آج کے مسلمانوں کا مسئلہ منافقت سے زیادہ سستیوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہر قسم کے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے, زبان کا جہاد بھی چھٹا ہوا ہے. لوگ برائیاں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اٹس اوکے, اور اسی طرح سے باقی باتیں. آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ دین کا کام کیا تو گھر میں جھگڑا ہوگا, تو دین کا نام کام نہ کر کے دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ کا میرا اپنا فیصلہ, مینج کیجئے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بچوں کو بھوکا چھوڑ دیں, لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہر وقت ان کو کھلاتے رہیں. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا آپ سے کہ آپ جھوٹے لیبل لگا کر اپنے آپ کو خوش رکھیں. آج گڈ ڈیڈ کے نام پر لوگ ہر نیکی کو نیکی کہتے ہیں, چند اچھلتی کودتی ناچتی بھی نیکیوں کو نیکی سمجھتے ہیں, اور جو اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں. جب مقصد اللہ کی رضا ہوگا کام صحیح ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا، خیر آئے گی. آپ دیکھیے کوئی چینی کی بوری پر نمک لکھ دے کہ چیونٹیاں دھوکا کھا جائیں، وہ آئیں گی نہیں، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو آئیں گی، وہ تو اس کی خوشبو پہچان لیں گی. اس لیے نیکی کی خوشبو ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے، آپ چکھ چکے ہیں، قرآن پڑھ کے تو دل میں تبدیلی آتی ہے. وہ کبھی بھی خود کو کسی اور نیکی کے کام میں مصروف کر کے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن کی خدمت کے لیے چن لے. تھوڑی سی تلاوت سنا سکتے ہیں ہمیں؟ کون سی آیتیں؟ 103 سے سنتے ہیں تلاوت، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سورۃ یونس کا خلاصہ کریں گے. تھوڑی سی لائٹ بند کر سکیں تو پلیز.
Thank you.
سمجھ آ رہی کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں پہ قرآن کو لکھتے کہ جب ہم اس کی تلاوت سنیں تو ہمیں سمجھ آئے. آئیے تھوڑا سا سورت یونس کا خلاصہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورت ہے. سورت توبہ کے مقابلے میں اس کا بہت ہلکا ٹاپک ہے. جو آپ کو فیل ہو رہا ہے دو دن سے سورت انفال اور توبہ سنتے وقت بوجھ, وہ انشاءاللہ کم ہوگا. اس سورت میں بہت خوبصورت طریقے سے یا ایھا الناس کا لفظ 14 بار آیا, یعنی انسانیت کو اس صورت میں پکارا جاتا ہے. قرآن کا کثرت سے ذکر ہے اس میں, کتاب کا ذکر ہے. اس کا پورا ٹاپک ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو. القرآن حیاتی, حقیقت میں یہ صورت ہے. نام یونس ہے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس میں حضرت یونس کے قصے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت میں حضرت یونس کی جو قوم تھی اس کی پکی سچی توبہ کا ذکر ہے. پچھلی صورت میں 3 صحابہ کی توبہ تھی, تو اس صورت میں قوم یونس کی توبہ کا اشارہ ہے. اور اس میں ایمان بر رسالہ پہ بھی بات ہوتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 5 بڑے مضمون ہیں. آیت نمبر 1 سے 2 کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن حکمت پر مبنی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. جی کھول دیجئے پیچھے اگر کھول سکے تو اسکرین پہ, ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 3 سے 20 کا ٹاپک ہے قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے بحث مباحثے اور قرآن کا دفاع. یعنی مکہ والے اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے اور اسی میں قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے. تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے, اور میرے آپ کے لیے اس میں سبق ہوگا کہ اگر آج کے دور میں لوگ ہمارے اسلام کو کچھ برا کہیں تو ہم نے اس کو کیسے بدلنا, اور لوگ قرآن کو برا بھلا کہیں تو اس کے جواب میں ہمارا کیا رسپانس ہوگا. پھر آیت نمبر 21 سے 46 میں قریش کی دنیا دارانہ مادہ پرست قیادت سے جھگڑا اور قرآن کا دفاع. پوری صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا دفاع ہے. اللہ آپ کو مجھے بھی سکھا دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 سے 58 میں قریش کے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلے اور قرآن کے دفاع کی بات آئے گی. آیت نمبر 59 سے 70 میں قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین پر مباحثہ ہے. آیت 71 سے 93 میں قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلے اور دفاع قرآن کی پھر بات آئے گی. اور آیت 94 سے 103 میں قرآن شک سے پاک ہے, لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا, یہ ٹاپک ہے. اور آیت نمبر 104 سے 109 قرآن پر ایمان لانے, قرآن کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات ہے. اوور آل آپ دیکھیں تو پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے قرآن پاک کے دلائل کی روشنی میں رسالت کے منکر, آخرت کے منکر اور توحید کے منکرین پر حجت تمام کی جا رہی ہے, اور ان کے جو مطالبات اور اعتراضات تھے اس کو دیکھا جائے گا. بہت خوبصورت صورت ہے, اتنی ہلکی پھلکی, اور اس میں اتنی خوبصورت آیتیں آئیں گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم صرف اس پہ غور و فکر کرتے جائیں. آئیے شروع کرتے ہیں اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را, یہ شاید اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے لبریز, جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. گویا کہ قرآن پڑھ کے حکمت آتی ہے. اب دیکھیں جہاں بھی حروف مقطعات ہوں گے نا, اس کے فوراً بعد ذکر قرآن کا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو سمجھنے والا بنا دے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. ہائی لائٹ کریں گے اس کو, قدم اسد کے نند اور رب بھی. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سچی کتاب سے جڑ جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو سچائیاں دیتا ہے اور آپ کا راستہ دیکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی میں دن بدن خیر اور عافیت آتی رہے گی. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا یہی بات ہے جن پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، سفارش ہوگی مگر شرائط کے ساتھ۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ 3 سیکنڈ ذرا اپنے جانے کو سوچیں، ہم سب کیا بنے گا جس دن میں اللہ کے سامنے پیش کی جاؤں گی؟ اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ قبر میں ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، کیا بنے گا اس دن جب قبر میں سوال ہوگا من ربک، من رسولک، ما دینک، کیا بنے گا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ میں منکر نکیر کے سوالوں پر استقامت دے دے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا انصاف کرے؟ کبھی بھی نہ مانگے، یہ کہیں کہ اللہ میرے اوپر اپنا رحم کر دے۔ اگر اللہ ہمارے اوپر انصاف کرنے ہمارے ساتھ انصاف کرنے آ جائے، ہم میں سے کوئی ایک زمین پہ چلتا پھرتا نہ رہے، بس یہ کہا کر اللہ میرے ساتھ اپنا رحم کر دے۔ اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس حق کے انکار کے جرم میں جو وہ کرتے رہے۔ دنیا میں کیا مانگتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک، وہاں کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ بامقصد بنایا، اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قدرہ منازلہ، مشرق کلچر پر چوٹ ہے۔ وہ کہتے تھے ستاروں کے اثر سے بارش ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش پر ان کے ستاروں کا اثر ہوتا ہے، کون کس دن پیدا ہوا اس کا سٹار ہے، جس کو آج بھی آپ ہوروسکوپ کے نام پر جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فلاں پتھر منسوخ، فلاں رنگ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، فلاں گھر آپ کو سوٹ نہیں کیا، 13 تاریخ جو ہے وہ منحوس ہے، یا آپ اس گھر میں آئے تو یہ وہ فلاں جگہ یہ نہیں۔ میں ایک جگہ کسی ملک کے، ہم ایئرپورٹ پہ تھے تو کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے جن کے پاس جانا ہوتا ہے سامان لے کر، تو وہاں دیکھا تو 1, 2, 3 تھا لیکن 13 نہیں تھا۔ بہت بڑا ایئرپورٹ تھا اور بہت سارے کاؤنٹرز تھے، تو ہم نے پوچھا 13 کدھر ہے، تو جو وہاں آدمی کام کر رہا تھا کہہ رہے اس ملک میں 13 کا لفظ نہیں رکھتے کیونکہ 13 منحوس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پیدا ہی 13 کو ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ سب بیکار باتیں، اسلام کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں پہ کبھی وقت ضائع نہ کریں۔ پھر زمین و آسمان کے بعد رات دن کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6، اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا نشانی ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی میں غموں کی رات ہے تو خوشیوں کی صبح بھی آئے گی؟ کبھی دکھ ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اکیلے ہیں، اللہ پہ نظریں لگائیں، رات کو دن میں بدلنے والا انشاءاللہ آپ کو بھی غموں سے خوشیوں میں لائے گا۔ اور اسی طرح اگر آج بڑی خوشی مل گئی آپ کو تو زیادہ نہ مچلیں، ہو سکتا ہے اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے یہ خوشی چھنے اور غموں کی رات آ جائے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اس کا جواب اگلے حصے میں، وردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے۔ 3 سیکنڈ غور کریں، کون آتا ہے اس کی زد میں؟ صرف دنیا، مزہ، مستی، موج، عیش، آرام، فکر، صرف دنیا کی، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آج کون غافل ہے؟ جو دنیا سمیٹ رہے ہیں, دنیا سنبھال رہے ہیں, دنیا کما رہے ہیں. ایسے لوگوں کو وقت ہی نہیں ملتا کہ کوئی ایسی بات کر سکیں کہ جس سے اللہ کو راضی کریں. آپ سوچیں پانچ نمازیں بھی کس درجے کی پڑھتے ہیں ہم, اس میں بھی کتنی دنیا ہے, اس میں بھی کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. اولائک ماواہم النار, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے غلط عقیدہ اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. ان الذین آمنوا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا, جو سچے لوگ رہے جنہوں نے اس سچے دین کو مان لیا, وہ صداقتیں جو اس کتاب میں پیش کی گئی تھیں اور نیک عمل کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم, یاد رکھیے گا کہ انسان جب سچے دل سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے نا تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دنیا کی ہر دعا کسی نہ کسی آلٹرنیٹ میں مل سکتی ہے, لیکن ہدایت کی دعا دنیا میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایمان بندے کو ہدایت کی روڈ سے اترنے نہیں دیتا, جیسے آپ کا نیویگیٹر آپ کو روڈ سے اترنے نہیں دیتا, شور مچا دیتی ہے, باجی کیا ٹیک یو ٹرن پلیز, ٹیک یو ٹرن پلیز. ہوتا ہے کہ نہیں, سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ نیویگیٹر یوز کرتے ہیں. اس کو آپ کی کتنی فکر ہے, پھر وہ آپ کو نیا راستہ ڈھونڈ کے دیتی ہے. پہلے 7 منٹ میں پہنچ رہے تھے, اب 15 لگ جائیں گے. اسی طرح کچھ لوگ سیدھے ہدایت کے رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں, صراط مستقیم سبیل الجنہ پہ چلتے جاتے ہیں, کوئی ایسا فلکچویشن آتا ہے, کوئی ایسا معاملہ, اتر گئے, غلط ایگزٹ لے لیا, کوئی مجبوری آ گئی, کسی نے روک دیا یا خود رک گئے, بہانہ تو بنتا ہی ہے. اب اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری, اگر اندر ایمان کا نیویگیٹر ہے تم واپس اس روڈ پہ چڑھ جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا سا پینڈا لمبا ہو گیا نا کر لو, پہنچ تو جاؤ گے نا. لیکن اگر اترے رہے پھر کبھی جنت کے اس راستے پہ دوبارہ نہیں پہنچو گے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جتنا عقیدہ درست اتنی ہدایت زیادہ. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بتاتا اتنا اچھا سمجھ آ جاتی ہے, نہیں, آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو ہدایت ملے گی. کچھ لوگوں کے لیے قرآن صرف کانوں کا چسکا بن جائے گا, صرف لذت لے کے اٹھ جائیں گے. اسی ہال میں روز شاید موویز چلتی ہوں گی, کیا کیا لوگ لے کے جاتے ہوں گے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم, جب میں نے پہلی دفعہ یہاں آ کے نماز پڑھی میرا دل رویا تھا کہ اللہ زمین کے کونے کونے پہ اپنا نام بلند کر دے. کبھی آپ اس ہال میں آئے نا تو اس دعا کے ساتھ آیا کریں کہ اللہ اس طرح زمین کے کونے کونے کو اپنے نام کے لیے چن لے. انہی کے مائکس یوز کر کے آپ کی تلاوت چلتی ہے, ایک ایک چیز چوز ہو رہی ہے. کیا بڑی بات ہے کہ یہی چھوٹی سی نیکی کسی بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی, اپنے ایمان کو پختہ کریں. اور یاد رکھیے ایک بات, یہ ضرور نوٹ کیجیے گا جم میں اس بارے کا, تو دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. دل وہ دروازہ ہے جس کا ہینڈل اندر ہے, باہر والا پیار سے, غصے سے, لاڈ سے, دعاؤں سے آپ کو پکارے تب تک آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا. جب آپ اندر سے دروازہ کھول کر نہیں پوچھیں گے کون, تو ہدایت کہے گی میں ہوں, میں آئی کم ان پلیز, آپ کہیے ویلکم ویلکومن آ جائے گی. آپ نے دروازہ نہ کھولا تو دوسروں کا تڑپنا آپ کو ہدایت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ہدایت دے دے, اور اس نے ہدایت کے بعد واقعی پھر وہ جنت جس میں نعمتیں بھری ہوں گی, نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا پکاریں گے جنتی جنت میں جا کر, اول فل باتیں بیکار بتکی نہیں. ذرا سنیے گا, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے خدا, ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. مومن کی ڈکشنری میں یہی 4-6 لفظ ہوتے ہیں, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اس سے زیادہ نہیں وہ بولتا. تو کم بولیں تاکہ اللہ کے ساتھ بات کر سکیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت, وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ, اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ یعنی بری باتیں منہ سے نکالتے ہوئے ڈریں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہاری بری دعائیں بد دعائیں میں سن لوں تو تمہیں کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں، اور انسان کا حال یہ ہے۔ اب اپنا کوئی دکھی وقت یاد کیجئے، کوئی مشکل، دل دھڑک رہا ہے، خوف ہے، اندیشے، وسوسے، اور ہوا کیا؟ انسان کا حال یہ کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا رہتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ کبھی بچوں کو دیکھا کرے رزلٹ والے دن، دادی اماں دعا کریں، اماں دعا کریں، اور روتے پلٹتے رہتے ہیں، اور ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی کامیابیوں کی۔ تو جتنی فکر آپ کو مجھے اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی، دنیا کی تعلیم کی لگی ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ ان کی آخرت کے رزلٹ کی فکر کریں۔ یہ مٹی کے بت نہیں ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں، انہوں نے جانا ہے کل اللہ کے آگے۔ ان کی دنیا کی ڈگریاں ان کو آخرت میں کامیاب نہیں کریں گی، تو تڑپ پیدا کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اور جب تک آپ خود اپنی ہدایت میں سنجیدہ نہیں ہوتے نا، آپ کو دوسروں کی ہدایت کی فکر بھی لگتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھیں، یاد کریں، نمرود کی قوم کو، شداد، حامان، بڑے بڑے سپر پاورز، بڑی بڑی سپر پاورز گزر گئیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کب؟ جب انہوں نے ترقی کی؟ اس لیے نہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ کیا تھا ان کا ظلم؟ کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اور ہم اس طرح مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی ان کی مہلت ختم، تمہاری شروع۔ وہ تو چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے، اب تم ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، یو آر بینگ ٹیسٹڈ، یو آر بینگ آبزروڈ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے، پہلی قومیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم اب اس دور میں دنیا میں کیا اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے ملنا یاد نہیں ہے۔ فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔ اس آیت کو بڑے غور سے سنیے گا، آج کے دور کی بڑی ریلیونٹ آیت ہے۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن کی باتیں صاف صاف، کلیئر کٹ، مینیفیسٹ ٹروتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ۔ کوئی اور نہیں ہے ورژن قرآن کا، لاچتا، بڑا ریلیکسنگ، فضائل بتائے، جنت کی باتیں، خوشخبریاں، سب کچھ کرو جنت، حلال کھاؤ جنت، حرام کھاؤ جنت، مجھے اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ایک اور آپشن آپ کو دیتے ہیں، چلو پھر اسی میں کچھ ترمیم کر دو، بدل ہو، اس کو تھوڑا سا چینج کر دو، کوئی اس کا ڈائلیوٹڈ ورژن لے آؤ، جس میں سود حلال، جس میں مکس گیدرنگ حلال، جس میں شراب حلال، تھوڑا سا تو چینج کرو نا، اتنے سٹبن کی ہوتے ہو۔ یہ ہے آج کے دور کے مطالبے۔ ایک بک لکھی تھی کسی نے، 100 صفحوں کی ہے، انگلش میں، جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے، وٹ کائنڈ آف اسلام ڈز ویسٹ وانٹ۔ وہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ اگر ویسٹ میں رہنا ہے نا تو کیسے مسلمان بن کے آؤ، ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی کتاب لکھے کہ نہیں، ہم بھی ایک کتاب لکھتے ہیں، What kind of West does Islam want؟ کہ اسلام کو کس ٹائپ کا ویسٹ پسند ہے، ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں، جس میں نیوڈیٹی نہ ہو، جس میں ہومو سیکشوالٹی نہ ہو، جس میں بروکن فیملیز نہ ہو۔ آج ہم مسلمز کو انٹلیکچوئل جہاد کی ضرورت ہے۔ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، پھاڑ دو ان کو، مار دو، بائیکاٹ کر دو، नहीं, आप भी लिखिए, वो लिखते आप भी लिखिए, वो बोलते आप भी बोलिए, वो करते आप भी कीजिए, लेकिन याद रखिए जब लोग इस कुरान को फेस नहीं कर पाते तो ये मुतालबे करते हैं कि कोई रिलैक्स्ड वर्जन लेकर आओ, हालांकि नबी को कहते थे। तो आज तो ये आम बात है, जवाब सुन लीजिए, अगर कल कोई आपसे भी यही फरमाइशी प्रोग्राम कर दे तो आप क्या जवाब देंगे? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं, मैं तो बस इस वही का पैरोकार हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। और ये जवाब आप भी नोट कर लीजिए, कभी आपसे कोई कहते ना इतनी सख्त क्यों होती जा रही हो, ये तुम्हें क्या हो गया, कभी पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो हर बात पे नो, हर बात पे नो, ये भी गुना, वो भी हराम, ये भी हराम, चलो कुछ नहीं होता, करो करो, पहनो पहनो, चलो चलो शाबाश, मानो मानो मेरी बात। तो जवाब लिख लीजिए, हाईलाइट कर ले, इन्नी अखाफ इना सही तो रब्बी अजाब यौम नजीम, इसे सूरत अल अनाम में भी गुजरी थी, मैंने तब भी आपको कहा था आगे दोबारा आएगी, हो सकता है किसी ने उस दिन मिस किया, तो आज ये जुमला नोट कर ले, कोई दोस्त, कोई साथी, शौहर, बीवी, बच्चे, जब आपको गलत बात पे मजबूर करें, जज्बात की मार मारें, मोहब्बतों के वास्ते दें, तो क्या कहिए? अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है, बेटा मैं क्या करूं, कब्र में भी तो तन्हाई जाना है ना, बेटा मुझे डर लगता है जब मैं पुलसरात से गुजरूंगी, फिर मुझे उस वक्त आप तो नहीं बचाएंगे, जुरत पैदा करे, ये जुरत इस्लाम देता है और माशरे को बुरा लगता, वो कहता कितनी अच्छी थी पहले जब कुरान नहीं पढ़ती थी, सब बातें मानती थी, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ये औरतें बोलने लग गई, इनको जुबान लग गई, नहीं जुबान नहीं लगी, पहले हमने अल्लाह के हक भी आपको दे दिए थे गलती से, अब एक एक करके अल्लाह के हक वापस ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह आपके हक पूरे मिलेंगे, ये लोगों को यकीन दिलाए। और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता, आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? सच बात है ना, अल्लाह के नबी ने 40 साल किसी को नहीं कुरान सुनाया, फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात खड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे, यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम, ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफा, और कहते ये हैं, क्या कहते हैं, ये हैं अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है ना जमीन में, यानी ये बात है ही नहीं, बेसलेस बात करते हो, पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। शिर्क कैसे फैला, अब इसकी मिसाल, वमा कानन नास इल्ला उम्मतन वाहिदा, इब्तदान सब लोग एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले से एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला कर दिया गया होता। और जब वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है, अच्छा इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। तलब हिदायत की कोई नहीं थी और बात करते थे मौजज़ों की, कोई मौजज़ा दिखाएं फिर मानेंगे, अल्लाह कहता मुझे जरूरत नहीं तुम्हें मौजज़ा देने की, तुम्हारे दिल में तलब ही नहीं है, तुम्हारी सारी बातें मैंने मान भी ली ना तो तुम फिर भी नहीं मानोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर में रहो और अपनी मर्जी के काम करो, कैसे इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। यहाँ देखिए कितना दो टोक फैसला कि अल्लाह के नबी भी अपनी मर्जी से कोई मौजजा नहीं ला सकते थे, आज मैं और आप कैसे छोटी छोटी बात को मौजजा कह देते हैं। अब फिर लोगों का हाल, ये सूरत तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि इंसान की साइकोलॉजी को खोल के रखती है। वइज़ा ज़ाक़ना नासा रहमतम मिन बादी दर्रा, लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। सच ऐसे भीगी बिल्ली बने हुए थे, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, तहज्जुद भी शुरू, नमाजें भी शुरू, दुआएं भी शुरू, सीधे सादे, बस एक ही काम था कि बस अल्लाह राजी और दुनिया चलती रहे। फिर अल्लाह ने शादी करा दी और करा भी ऐसे अच्छे घर में दी जहां मनपसंद चीजें मिल गईं। अब क्या हुआ, अब नमाजें छुट्टी, पहले तहज्जुद गई, پھر سنتیں گئیں، وتر گئے، ہوتے ہوتے فرض بھی چھٹ گئے۔ وہ سادگی فیشن میں بدلی اور فیشن بے پردگی میں بدلا۔ کیا بہت سارے لوگوں کا یہی حال نہیں ہے؟ نیم کے راس ہی نہیں آتی۔ دیکھیں اردو میں ایک بڑا برا لفظ ہے، چھچور پن۔ کئی لوگ چھچور پن کا شکار نہیں ہو جاتے نعمتوں پہ، اکڑتے ہیں، پھولتے ہیں، ایسے لگتا ہے خوشی والے دن ہم سے کوئی بڑا ہو تو آئے سامنے۔ چال بدل جاتی، ڈھال بدل جاتی، نماز نہیں پڑھی آپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں اللہ کے ہاں، تقویٰ نہیں ہے تو آپ تو اکرمکم ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی سچ کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بہت بڑی شادی بنا رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے انسان دب کے رہے۔ وہ مولا ظفر علی کون ہے، ان کا ایک شعر ہے نا کہ اس کو انسان نہ کو جس کو دکھ میں رب یاد نہ رہے، جس کو خوشی میں خدا یاد نہ رہے۔ تو یاد رکھیے، خوشی اور غم امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں، اس دونوں میں پاس ہوں گے پھر انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر مخالف ہوا پر فرحاں فیاداں سفسل، جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر اس کو تھوڑا آسان کرنا چاہ رہی ہوں، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر موافق ہوا پر خوش ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی غلط الٹ طرف سے ہوائیں چلنے لگتی ہیں، طوفان آنے لگتے ہیں، اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے پڑتے ہیں، اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سمندروں میں جا کر تو واقعی، پھر جب جہازوں میں مزے کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، ایک دم طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تو وہاں کوئی ایک بھی ایتھیسٹ نہیں تھا، کیوں؟ سب نے رب کو پکارا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلمن جاہم اذا ہم یبغون فی الارض، پھر جب ان کو بچا لیتا کشتی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان کی تھوڑ دلی کا اظہار ہے۔ لوگوں، اب باغی ہو، خوشی مل گئی، نعمت مل گئی، بغاوت پہ آ گئے ہو، اللہ کے مقابلے پہ آ گئے ہو، تو یاد رکھو، ہائی لائٹ کیجئے گا اس آیت کو، یا ایھا الناس انما بغضکم علی انفسکم، لوگو تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ خوشیوں میں باغی بنتے ہو، نعمتوں میں باغی بنتے ہو، کل اس کی سزا ملے گی، پھر چیخو گے، پھر کہتے ہو ہائے کیا ہو گیا، دل نہیں مل رہے، گھر نہیں بس رہا، طلاق پہ نوبت آ گئی۔ بھائی تم نے خوشی میں اتنی بغاوت دکھائی اللہ کو، اللہ بدلے پہ آ گیا، دنیا کے چند روز مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ آج بھی بتاتا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا نام اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوتا ہے، آگے پڑھیں گے سورت بنی اسرائیل۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں اور ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ اب ذرا تصور میں لائیے اس سارے منظر کو، زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، جیسے آج کل باہر سبزہ آ گیا، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ آپ ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ کھڑی فصل کٹ گئی، عین جوانی میں بچے کا انتقال ہو گیا، جس پہ امیدیں تھیں وہ تو قبر میں چلا گیا۔ کیا میری آپ کی زندگی یہی نہیں ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے لائف از اے فیڈنگ شیڈو، میں اسے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو لنک بھیجا جائے، بہت پہلے کا ایک لیکچر ہے جو مجھے ذاتی طور پہ خود بہت پسند ہے، لائف از اے فیڈنگ شیڈو، زندگی ایک ڈھلتا سایہ۔ سن کے دیکھیں دل اداس ہو جاتا اس کو سن کے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج ہم پیئر پریشر میں جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گاڈ پریشر میں جیو۔ آج ہم دنیا میں جیتے ہیں، اللہ کہتے آخرت میں جیو۔ ہم کہتے ہیں میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچیے کہ یہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، یہ جوانوں کو سوچنے والی آیت ہے۔ یہ جوانوں کی آیت ہے، کیا کر اسی لمحے دنیا سے چلی گئی تو کیا بنے گا، آج اس دنیا میں رہ کر کچھ کل کے لیے تیار کرنا ہے. اب دیکھیں پاکستان کا کروڑ پتی اگر اپنے روپوں کو ڈالرز میں بدلے گا نا، تو امریکہ میں جا کر ایک کمرے کا فلیٹ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہاں قیمت زیادہ ہے. یہ دنیا ہے جگہ جہاں میں نے اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں بدلنا ہے، مال جان وقت کو، پھر اس لیے فائدہ ہوگا. اور اگر آپ اور میں کہتے ہیں ہمیں نیکیاں پسند ہی نہیں، یہ قرآن کا حکم اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے ڈالر کا نوٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس پہ تصویر کیوں ہے، میں نہیں استعمال کرتی، تو نہ کیجیے، کسی کا کیا بگڑے گا. لہٰذا دین جو آنا تھا وہ آ گیا، جو اللہ نے چاہا بس مل گیا، لے لیجئے، چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں دل چاہتا تو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد آپ کی مرضی. آپ کے رب نے آپ کو مجھے وقت دکھا دیا، لیکن کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تو آپ پر میں کیا سوچیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو، فریجل ہے یہ دنیا، ناپائیدار، اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیا ہے دار السلام؟ جنت. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی آج دکھا دے، ایسے نہیں لگ رہا دروازہ کھول کے کھڑا ہے اللہ، کم ان سائڈ، آ جاؤ، ڈرتے کیوں، فکر نہیں کرو، تھام لوں گا، پکڑ لوں گا، ڈرو نہیں، خوف نہیں رکھو، بس چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، لے لو، کوشش کر لو، کچھ تو ہوگا. اور دعا کریں کوئی پکڑ کے ہمیں اس دار السلام میں داخل کروا دیں. بچوں کا داخلہ آپ خود کروا کے آتے ہیں نا، کبھی کوئی بچہ اسکول میں نہ گیا ہوتا اگر پہلے دن آپ زبردستی اس کو نہ لے گئے. آج بھی اللہ آپ کو مجھے کہہ رہا ہے داخلہ لے لو، فارم فل کر لو، اپنے آپ کو کسی جگہ کھپا لو، کوئی فارم فل کر لو، چاہے والنٹیئر فارم فل کر لو، کوئی کورس کا فارم فل کر لو، کوئی نیکی کے عمل کی نیت کر لو، تاکہ تمہارے دل میں یہ جو آج طلب آئی ہے نا یہ قائم رہے، کیونکہ یہ طلب اجاگر کرنا قرآن کا کام ہے. اور اگر آپ اور میں اس وقت نہیں کچھ کرتے نا، تو وہ جیسے پائلٹ فلیم ہوتا ہے نا، پائلٹ چلتا ہے نا، اس وقت اگر آپ گیس نہ کھولے نا تو چولہا نہیں جلے گا. اس وقت ہم پگھلے ہوئے ہیں، اس وقت نیکیوں کی نیت کریں. یہاں سے باہر جا کر ٹیمپریچر کم ہوگا، گاڑی میں بیٹھ کے تو ٹھنڈا ہونے لگے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے فیصلے کرنے والا بنائے، جو بات سنیں عمل کی نیت کر لیں، پھر دیکھیے آپ کو کیا ملے گا. اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین کے خادم بنا لیں. کبھی آپ سعودی عرب جائیں، آپ پڑھتے ہیں نا خادم حرمین شریفین، دو حرموں کے خادم، اتنا پیارا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے کنگز ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، ہم خادم ہیں، اور واقعی جس دل سے وہ تعریف کرتے ہیں. کل ایک کلپ کسی نے بھیجا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک شخص تراوی میں تھا اور آخری رکعت میں تھا یا کون سی تھی، تو نابینا تھا، اور جب تراوی سے اٹھا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی، اور وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، زبان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تجھے پہچان گیا، اور رو رو کے اس کا برا حال ہے. تو اللہ اتنا قادر ہے، تو آپ کے میرے لیے کیوں نہیں وہ اچھے اچھے فیصلے کر سکتا. بس چل پڑیے اس کے راستے میں، ورنہ کیا ہے، جہنم کے اندھیرے، کیونکہ دنیا کی جہالت کے اندھیرے تھے نا، اس لیے آگے اس کا تذکرہ آئے گا. فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. یہ فضل کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہوں گے جب وہ وہاں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہو گئی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. کالے تبوے کا ذہن میں تصور لائیے، لوگوں کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے جہنم میں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ اس روشنیاں دینے والی کتاب اور اس پیارے نبی کے ساتھ تعلق جو نہیں جوڑا. وہ یوم نخشرہم جمیعا، اب شرک کی کچھ کباختیں، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے، ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے. تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، دیکھیے ذرا ساری زندگی جن پہ نظریں لگائیں وہاں جا کے وہ مکر جائیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا اور سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے۔ امیجن کریں، ہاتھ کو نہیں پڑیں گے، کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں کوئی کہتا ہے اچھا ہمارا واقف ہے آپ ایکسٹرا سامان جتنا مرضی لے آئیں، اب لوگ ان کی آس پہ بڑے بڑے بیگ اٹھا کے لے گئے، اب ڈھونڈ رہے ہیں ادھر جا ادھر جا کدھر جا، فون کیا پتہ چلا آج تو وہ ڈیوٹی پہ ہی نہیں ہے، اب ہمارے باندھے پھینکیں کیا کریں، پیسے کس کے دیں، یہ کپڑے جوتیوں کے پیسے جن کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کی نظریں اس دنیا میں لوگوں پہ لگی رہتی ہیں۔ تو آج اس دنیا میں ہی اپنی نظریں اللہ پہ لگا لیں اس سے پہلے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ کون اللہ جس کا تذکرہ آ گیا ہے، کل میں یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، جواب دیں، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں، سب ایک آواز سے بولیں اللہ، یقین ہے کہ نہیں ہے یقین، کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق ہو گئی، کیا کہ وہ مان کر نہ دیں گے، اٹس بگ ریالٹی، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا، جو مرضی کر لیجئے وہ نہیں مانیں گے، مکہ والے نبی کی بات نہ مان سکے آپ کی میری بات کون مانے گا، ایسے ہی سٹبن لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، کل حل من شرکائکم، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو دہرا سکے، کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دہرائے گا بھی، پھر جو تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ آج بھی دیکھ لیجئے ایسے ہی دنیا کا نظام کون چلاتا ہے، گرمی کس کے ہاتھ میں ہے، سردی کس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں دکھا رہا ہے کہ جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا اس کے ہاتھوں میں خود کو دے دو، اپنے آپ کو دنیا والوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی نہ بناؤ، لوگ جو چاہیں وہ کرو تم بھی کر لو، وہ کہتے ہیں سلیوز اپ تم کہتے ہو سلیوز گئیں، ٹراؤزر اپ ٹراؤزر اپ، وہ کھیل کھیلتے ہیں نا لوگ، سنا ہوا کبھی ہینڈز اپ ہینڈز اپ، آج آپ دیکھیے دنیا والوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے ہم کرنے کو تیار، لیکن اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا اور جو کرنا چاہتا ہے، کیا میں اور آپ اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنے کا نسخہ سکھا رہی ہے یہ سورت، یہ سوچنا سکھا رہی ہے یہ سورت۔ پھر ایک اور تدبر کی بات، قل اللہ یبدأ الخلق، کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دہرائے گا، پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جاتے ہو، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو اور زیادہ حق سے دور کرتے تھے۔ اب یہاں حق کی دیکھیے گا ذرا لفظ ہدایت کی تکرار، قل اللہ یہدی للحق فمن یہدی للحق، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ کے نہیں، اس وقت اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہدایت سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مجھے اللہ والا بننے کی دعوت نہیں دے گی اس کتاب سے پڑھ کر، پھر بتلاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں کیا ہو گیا، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جب اس کتاب ہدایت کو زندگی میں لے آتے ہیں نا اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے راستے کھلتا ہی جاتا ہے۔ آج بند کیجیے اس کتاب کو، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان 11 پاروں نے جو ایمان دیا نا صرف ایک پارا بند کر دیجیے، کسی مصروفیت میں چلے جائیں، عید کی تیاری کرنے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے ہدایت کی طلب کم ہو جائے گی، جو لذت مل رہی ہے نا پہلے اس میں کمی ہوگی، اور ایک دم تو نہیں شیطان کہے گا کہ چھوڑ دو، بعد میں سن لیں گے، گھر سے سن لیں گے، پہلے گھر کا نام لیتا ہے، پھر گھر میں حالات نہیں تھے کہتے شام کو ریپلے میں سنیں گے، پھر ریپلے کے وقت نہیں شام جو آدھی رات کو چلتا ہے نا جس وقت سب سوئے تھے وہ سنیں گے، تو اس وقت تھک کے سو جائیں گے، جو گئی سو گئی، تو اس کتاب ہدایت کو نعمت سمجھیں گے ہم، تاکہ میں اور آپ اس راستے پہ چلتے ہی جائیں. فرمائے وما یتزننا، انسانوں میں اکثر کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. دیکھیں آپ کو یہاں سے اگر پاکستان جانا ہے، کون سی ٹکٹ بک کرواتے ہیں، چانس کی یا کنفرم؟ کنفرم. دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، کنفرم ٹکٹ. آخرت کا جنت کا ٹکٹ کیا؟ چانس. لیٹ سی وٹ ول ہیپن، دیکھنا جنت ملی جانی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ سکھا رہے ہیں، اتنی بڑی حقیقت کو صرف ایگزمپشن پہ رکھا ہوا، ایزیوم کر کے بیٹھے ہو جنت میں جائیں گے، نہ گئے تو کیا ہوگا، اور دیکھنا اللہ نے رحم کرنا ہے. بھائی اگر نہ کیا تو کیا ہوگا، کوئی کلیم فارم ہے تمہارے پاس؟ اور یہ قرآن سب سے بڑا کلیم فارم ہے. یہ تو کہہ سکتے نا کہ اللہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، نہیں ٹھیک ہو سکے، عمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ لیکن لائن میں لگے ہوئے تھے، پھر تو بات بنتی ہے. اور لائن میں کھڑے ہو کسی اور کی، اور چاہے کھڑکی ہدایت کی کھل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر حقیقت پسند بنو. اور آگے پھر دیکھیے آپ کے میرے پیارے سے قرآن کا تذکرہ آ گیا، وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. اب تو آپ بھی اس کی گواہی دیں گے نا، اتنے موتیوں جیسے خوبصورت لفظ کسی انسان کے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود لکھ لیا؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ کر دکھا دو، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، کوئی فورم بلا لو، دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں چلے جاؤ اور اس جیسا نظام پیدا کر کے دکھاؤ جو اس کتاب نے دیا ہے، نہیں کر سکو گے. اصل یہ کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے محض اٹکل پچو سمجھ کر جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی بھٹک گئے، ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. دعا کر لیں جلدی سے اپنے لیے کہ اللہ میرا حال ان دانوں کی طرح نہ ہو کہ جو بیج زمین میں پڑنے کے بعد بھی نہ ہو گئے. میں اس قرآن کے پانی سے ہدایت کا بیج لے کر اٹھوں، جو واقعی بھی میری زندگی میں اتنا خوبصورت سرسبز و شاداب درخت بن کے مہکے کہ میں اپنی زندگی کو تیری مرضی کی بنا سکوں. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یہ جرات مانگی ہے. جب لوگ آپ کی دعوت پہ اللہ کی بات نہیں مانتے نا، تو آپ ان کی دعوت پہ گناہ کی بات ماننا چھوڑ دیں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتلائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. Is it true؟ یہ سچ ہے نا. آج یہ دنیا کی زندگی میں آپ ذرا سوچیے کیا ظلم ہے لوگوں کا. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی ایسی مخصوص ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. کتنی بڑی ریالٹی ہے. ذرا اپنے پیچھے تو دیکھیے، اپنی زندگی کو سوچیں، کہاں گئی زندگی؟ بچپن، جوانی، ڈھلتی جوانی، آتا بڑھاپا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر لگی ہے یہ وقت گزرنے میں؟ ایسے نہیں گزر گیا. ابھی تو دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا. لوگ کہتے ہیں میں اپنے شوہر کو بہت جانتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے دل کی باتیں بھی پتہ ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا وہ ریئیکٹ کریں گے، آپ کہیں گے یہ بول رہے ہیں، ایسے ہیں میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آپ میں صرف انٹروڈیوسڈ ہوئے اس دنیا میں بھی، اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا. اتنی چھوٹی ہے یہ دنیا، اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت کھاٹے میں پڑے وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلاتے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے، جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اس ان کا کچھ حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھلا دیں، یا اس سے پہلے تجھ کو ہی اٹھا لے۔ بہرحال ان کو آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ۔ نبی کو بتایا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے نہیں مان رہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے بعد مان جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد بھی نہ مانے، آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کے بعد کچھ کو ہدایت ملے گی، کچھ کو نہیں ملے گی۔ تو میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ جن کو ہمارے سامنے ہدایت نہیں ملی ان کو ہمارے بات مل جائے، جن کو ہمارے ذریعے سے نہیں ملی ان کو کسی اور کے ذریعے سے مل جائے، لیکن مل جائے۔ آپ دیکھیے جس کو دین سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا کسی کی بھی اس کو بات سنا دو، اس کو ہدایت مل جائے، اور دوسرا کہتے نہیں میری بات سن کے ماننا کیونکہ میرا صدقہ جاریہ بنو گے۔ ڈاکٹر ہے نا، اس کو مریض سے رحم ہے، اسے محبت ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اس کو آئسکریم دوں گا تاکہ اس کا درد ٹھیک ہو، اور میں نہ ہوا تو بالکل نہ دینا، اس کو درد سے تڑپنے دو۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں اگر مجھے آپ کو سچی محبت ہے نا دین سے، تو ہم لوگوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کر ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آئیں گے، چاہے ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحت مل جائے، اور دل سے تعصب نکل جاتا ہے نا تو آپ دوسروں کو ضرور دین کی دعوت دیتے ہیں، چاہے آپ خود فائدہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس چیز کی تڑپ لگا دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کو تباہ کر دیا جائے، اور جنہوں نے رسول کی بات مانی ان کو بچا لیا جائے۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ دیکھیں کتنے نا سمجھ ہیں، خود کہہ رہے ہیں ہم پہ عذاب کب آئے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب کب آئے گا۔ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت کی مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی دیر یا جلدی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا، آپ اور میں بھی سوچے کیا، کہ اگر اچانک اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آ سکتا کہ نہیں؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا؟ انتظار کرو پھر جب تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور آپ ذرا ان ساری آیتوں کو نفس سلم اور مکہ والوں کے سنیریوں میں بھی سمجھیے نا، کتنا پریشر تھا اللہ کے نبی پہ۔ ہم کہتے ہم سے بات نہیں برداشت ہوتی، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہمارے لیے غیریت آتی ہے وہ نہیں برداشت ہوتی، تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے اعصاب پہ کتنا بوجھ پڑتا تھا جب لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ تسلیوں پہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم تو اتنا بلبوتا بھی نہیں رکھتے کہ اس کو ذخور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سوچیے ذرا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اس کو محسوس کریں، کیا کچھ ہے آسمانوں میں؟ بادل، سورج، چاند، ستارے، فرشتے۔ زمین میں کیا کچھ ہے؟ خزانے بھرے پڑے ہیں۔ کس کا یہ سب؟ تو کیا اس کے لیے معروبیت ہے؟ امپریس ہوئے کسی کا بڑا گھر دیکھیں ہوتے، ہاں بڑی گاڑی دیکھیں، ایسے لگتا ہے وہ روڈ پہ نہیں چلی آپ کے دل پہ اتری ہے، ایسے لگتا ہے ہائے فراری، کیا ہو گیا فراری، زراری، کراری، کیا بھی کہہ لیں۔ آپ کو نام پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے بچوں کو نام پتہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ یہ صرف دنیا کا دھوکا ہے، یہ صرف ببلز ہیں، ایک بلبلا ہے، جب ختم ہوگا تو اندر سے حقیقت نکلے گی۔ تو اس دنیا کو اس کی اصل پہ رکھو، یہ میسج ہے نایتوں کا۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا. دو لوگوں کے بارے میں مجھے خبر ملی کہ رمضان سے صرف ایک دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. کھینچ کھونچ کے ذرا کچھ گھنٹے ڈاکٹر ان کی عمر بڑھا لیتے، رمضان میں موت ہو جاتی کیا بڑی بات تھی؟ کسی کو نہیں پتا کب موت آئے گی. جو دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کرتے ہیں. اب یہ وہ آیت ہے جو آپ کے اسکول کا لوگو بھی ہے. آپ نے اگر نور قرآن کا بینر کبھی غور سے دیکھا ہو تو یہ آیت اس پہ لکھی ہوتی ہے، اور اسی پہ وہ آیت سبق وہ لیکچر ہے جو بہت سارے لوگوں کے دل کے تالے کھول گیا کہ اللہ کے حکم سے قرآن میرے دل کی بہار. نئے لوگوں کو سنوانے والا لیکچر ہے. جن کو آپ قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں نا، ان کو ان آیتوں سے جوڑیے. آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. آ گئی؟ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ بیٹھا ہوا ادھر جس کا دل بیمار ہے؟ یہ کتاب اس کا علاج کرتی ہے. کفر کی، نفاق کی، حب دنیا کی، نفرتوں کی، بغض کی بیماریاں، کتنی بیماریاں لگی ہوئی ان دلوں کو، یہ قرآن آ کر ایسا پیارا علاج کرتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا کس سے ناراض تھی، کس نے دل توڑا، کس کی بات بری لگی، کس سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، کس سے میرا مائنڈ لیول نہیں ملتا، سب بھلا دیتا ہے، سب ایک لگنے لگتے ہیں. اور جس کو قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. یہ گائیڈ بک ہے، یہ روڈ میپ ٹو جنت. یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جنت کا سفر، راستہ کیسا ہے، وہاں کا ویدر کیسا ہے، وہاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے. اور آج ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا دیا. اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. کتنے لوگوں کو یہ قرآن اللہ کا فضل دکھتا ہے؟ اب امیجن تو کرے، میرا تو دل بند ہونے لگتا ہے سوچ کے کہ اگر قرآن نہ ہوتا. بلکہ اکثر دل سوچ کے اداس ہوتا ہے کہ جنت میں قرآن نہیں ہوگا تو ہم کیا پڑھیں پڑھائیں گے، جنت میں اس علم کی محفلیں نہیں سجیں گی، ہم اس قرآن کے لیے گھنٹوں غور و فکر نہیں کر سکیں گے. دل اداس ہو جاتا ہے. پر وہاں فرصت کس کو ہوگی؟ اللہ اکبر. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. منائیں ذرا خوشی، اپنے دل کو ٹٹولیں. خوش ہے اس قرآن سے آپ کا دل؟ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. کیا کیا سمیٹا ہوا گھر میں، ذرا امیجینیشن میں تو لائیں. کپڑے، جوتے، کراکری، ڈنر سیٹ، واشنگ مشین، باقی آپ بول دیں. لمبی لسٹ ہے. کوئی کنٹینر جس میں سامان بھر کے جاتا آتا ہے جب گھر شفٹ کرتے ہیں، جس کو سمیٹتے سماٹتے سنبھالتے سنبھالتے نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہوا خیر مما یجمعون. یانگ بچیاں کچھ اور چیزیں جمع کرتی ہیں. کل کے دور میں لوگ تتلیاں جمع کرتے تھے، آٹوگراف جمع کرتے تھے، آج فیس بک پہ لائکس کو جمع کرتے ہیں، ٹویٹرز کو جمع کرتے ہیں. کتنوں نے مجھے لائک کیا، میں کتنوں کی دل کی رانی ہوں. اپنے پروفائل کی تصویریں بدلتے رہتے ہیں، اپنے سیل فون بدلتے ہیں، پھر فون نہ بدلے تو کور بدلتے ہیں، کور نہ بدلے تو اس کے اوپر کوئی موتی لگاتے ہیں. انہیں کھیل کھیلوں میں ہم گڑیا گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں. اور اتنے میں اتنی پیاری کتاب آپ کے سامنے کھلتی ہے جو سب چھپا لیتی ہے اور کہتی مجھے پڑھو، مجھے دیکھو، میں ہوں تمہاری بلوٹ، مجھے اپنی ہابی بناؤ، مجھے اپنا پروفیشن بناؤ، میرے سے باتیں کرو، آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ، میرے سے دل کی باتیں کرو، میں تمہارے دکھ میں روؤں گی، میں تمہاری خوشیوں میں ہنسوں گی، میں تمہارا ہاتھ تھاموں گی، تمہاری دوستیں ہر وقت تھوڑی تمہارے ساتھ رہتی ہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی. پھر اس کتاب کے ساتھ جو آپ کا تعلق بنتا ہے نا، اس کو لفظوں میں آپ نہیں ابھی سمیٹ سکتے. اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ سینے میں آئے گی. ابھی تو صفوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا. جب آپ اپنے دل میں ان آیتوں کو محفوظ کریں گے ترجمے کی صورت میں، ذرا دکھی ہوئے قرآن کی وایتیں کھل جائیں گی جس میں دکھی لوگوں کی باتیں، کبھی موسیٰ کے دکھ، کبھی عیسیٰ کے دکھ، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ. پھر آپ کہتے ہیں چلو ان کو بھی تو ستایا گیا، مجھے کوئی کہہ لے کوئی تو کیا بڑی بات ہے. بڑے پیار سے اپنے لیے قرآن کا ساتھ مانگے،
کہ اللہ میں نے قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کرنا سینے میں. اور آپ کے سامنے اسکرین مجھے نہیں دکھتی لیکن میں امیجن کر سکتی ہوں کہ آپ کو شاید بھی صرف اردو کا حصہ دکھاتے ہیں, ایسے ہی ہے کہ آپ تیار ہیں کہ صرف عربی کا حصہ دکھائیں اور میں اردو میں پڑھوں اور آپ عربی میں دیکھیں. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ ایک دن آپ کی زندگی میں, پھر آپ کو لذت ملے گی. میں آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑھتی ہوں اس میں سے اکثر عربی کا حصہ کھولتی ہوں, پھر جب نظر پڑتی ہے تو کچھ اردو کا پڑھتی ہوں, لیکن مجھے مزہ ہی صرف عربی میں دیکھ کے آتا ہے کیونکہ یہ کتاب آپ کو سمجھ آتی ہے نا, پھر وہ دوست بنتی ہے جو آپ کا دکھ سکھ سمجھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے وقت لگانے والا بنا دے. ہوا خیر مما یجمعون. اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے, یعنی حلال اور حرام تم اپنی مرضی سے نہیں سیٹ کر سکتے. عمل اللہ ہی دفترون, تو کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ان کا کیا گمان ہے, قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. سچ اللہ تعالیٰ میں کیسے پرسکون کر کے بٹھا دیتا ہے اس کتاب کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم اس وقت بھی کسی کام میں لگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنا دے. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن سے جو کچھ بھی تم سناتے ہو اور لوگوں کو اے نبی جو کچھ بھی تم لوگوں کو بتاتے ہو, اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں, یعنی نبی کے ساتھ اب لوگوں کو بھی کہا گیا, تمہارا کیا حال ہے؟ تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈی ٹریک تو نہیں ہو گئے, کوئی اور پیج تو نہیں کھول لیا, کوئی اور ونڈو تو نہیں کھل گئی, کچھ اور میسج تو نہیں چیک کرنے لگ گئے. ہم سب دیکھتے ہوتے ہیں, کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. تو بھی یہ چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل اس سے کیسے چھپا ہو سکتا ہے؟ آپ اس سے پیار کریں اس کو پتہ ہی نہ چلے, یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو, سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. دنیا زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہیں اولیاء کرام کہ جن کی زندگی میں نہ غم نہ خوف. اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دے. اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے کبھی دکھی نہ کریں, عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا. ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی اچھی سی نیت کی اور پھر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا, یہ کیا بن گئی ہو آپ کے طرح, میری تو بے عزتی ہو گئی, عزت چلی گئی. کہ عزت ان چیزوں سے نہیں جاتی, اللہ کے ہاتھ میں عزت. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. کہہ دیجئے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے, سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. 3 سیکنڈ ذرا جملے پہ غور کریں, آپ دیکھیں گے آپ کی نظر میں لوگ چھوٹے چھوٹے بونے بن جائیں گے, اتنے چھوٹے, وہ جیسے آپ زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں نا, اتنی بڑی چیز چھوٹی چھوٹی ہوگی, اتنی ایک نقطہ لگ جاتی بن جاتی ہے آپ کی اسکرین پہ. ہم نے لوگوں کو بڑا بنایا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو برا نہیں سمجھا, تو لگتا ہے یہ سب چھوٹے ہیں, کیوں ڈرتے ہو ان سے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا, اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. کتنا سکون ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں, تھوڑی دیر کھڑے ہو کے کھڑکی میں ذرا باہر آسمان کو دیکھا کریں. آپ کو تو ویسے ہی دکھے گا سب کچھ, اندھیرا تو بڑھتا ہی نہیں ہے. اس وقت آپ اللہ سے بات کریں, دیکھیے گا آپ کو کتنا مزہ آئے گا. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا, سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملک میں ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے, دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لے, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
سوچے ذرا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مزے کیے، آج ان کی قبروں میں کیا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اب یہاں سے انبیاء کرام کے قصے، پیچھے سورۃ الاعراف میں تھے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا انداز فرق ہے، ہر نبی کا قصہ ایک سبق کے ساتھ۔ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، آیت 71، ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے برادران قوم، نوٹ کریں، پیار سے بلایا کریں، دعوت دینے والوں کی زبانیں کڑوی نہیں ہونی چاہیے، تانو تنز والی نہیں، او میرے بھائیو، او مائی سسٹرز، او میری بہنوں، یہ سٹائل ہے، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ نوٹ کریں، نوح کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ لوگوں کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، تنگ آ جاتے ہیں لوگ، کہتے مولویوں نے تنگ کر دیا، کہا اچھا میری باتیں سن کے تھک گئے ہو، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر اس کو خوب سوچ سمجھ لو۔ کانفیڈنس دیکھیے گا، حق والے کے پاس یہی اعتماد ہوتا ہے، جو مرضی کر لو، تم میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کیا کرو؟ تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ دیکھیے کتنی ضرورت ہے لوگوں کو یہ اپنا بے نیاز ہونا سکھا دیں، تاکہ وہ یہ نہ سوچ لیں کہ اس میں کوئی آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، یعنی میں تم سے کیا مانگتا ہوں، پیسے چاہیے، تعریف چاہیے، شہرت چاہیے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ یہ ہے وہ وجہ، جو یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کو کانفیڈنس دے گی۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، دوسروں کی بات، دوسروں نے بات نہ مانی، آپ کو جرت کب ملے گی؟ جب آپ خود اپنے رب کی بات مانتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں اف یو کینٹ بیٹ دیم جوائن دیم، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے دائی دین کا، اب سب نہیں مان رہے تو پھر ہم کیا کریں؟ کسی نے مجھے کہا کہ میں ایک کلاس میں تھی، وہاں درس ہوئی، بات ہوئی، سود کی آیتیں پڑھی، سب کچھ ہوا، پھر اس کے بعد لوگ باتیں شروع ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بھائی آپ بتا دیجئے جو درس دے رہے ہیں، آپ بتائیں پھر ہم کیا کریں آج کے دور میں ایسے ویسے، تو انہوں نے کہا ہاں بات تو سچ ہے لیکن کیا کریں اب آج کے دور میں تم نہیں ہوتا، تو آپ نے لوگوں کے 2 گھنٹے کیوں لیے؟ پہلے ہی کہہ دیتے، ایک جملے میں بات سمیٹتے کہ سوری جو باتیں آج ہیں قرآن میں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پلیز، آپ کے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس نے آج دین کو نقصان دیا ہوا۔ مجھے کسی نے کہا کہ درس دینے والا جب وہاں سے اٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرے تو کیا اس کی بات ماننے کو دل جاتا ہے؟ بتائیے، یہ میرے آپ جیسے لوگ جو دین کو بدنام کرتے ہیں نا، پھر لوگ ویسے نہیں آنا چاہتے، ان کو تو بہانا چاہیے تو ان کو مل گیا، لوگ باتیں کریں، غیبتیں کریں، لوگ برا نہیں مانتے، یہ نہیں کہیں گے وہ غیبت کرتا ہے، اچھا میں بھی یہ کام نہیں کرتا ہوں، فلاں اچھے کپڑے پہن کے غیبت کر رہی تھی، میں اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دوں، کوئی نہیں کرے گا، دین والوں کی چھوٹی سی بات بھی دکھے گی، تو آپ نے ان کو بہانا دے دیا دین سے بھاگنے کا، لہٰذا خود مسلم بن کر رہے، نہیں تو مانتا تو نہ مانے، آپ تو اپنی مانے، اور اگر آپ خود نہیں اپنی مان رہے تو کسی کو آپ کی ماننی چاہیے، تو ہائی لائٹ کیجیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ساری دنیا ایک کونے میں آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں کہ میں اپنے رب کی بات نہیں چھوڑوں گی۔ فَكَذَّبُوهُ، اور دیکھیے جب لوگ اللہ کی مانتے ہیں نا تو لوگ پھر جھٹلاتے ہیں، پھر چھوڑ دیا لوگوں نے تو چھوڑ دیں، ہے کیا ان کے ہاتھ میں جو میں ان سے لوں گی، انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھ لو وہ لوگ جن کو آگاہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا، یعنی انہوں نے مان کے نہ دیا۔ حضرت نوح کا کچھ بگڑا؟ 950 سال میں 70 سے 80 لوگ دین پہ، اگر آپ حساب کریں نا جمع تفریق کمپیوٹر اپنے کیلکولیٹر پہ، ہر 12 سال بعد ایک شخص مسلم ہوتا دکھتا ہے، کیا حوصلے تھے، اور یہ وہی جمعے کا جو اللہ کے لیے کرے گا، جس کو ووٹ چاہیے، ہیڈ کاؤنٹ چاہیے، وہ کہے گا میں نہیں کر رہا، میرا تو موٹیویشن ختم ہو گیا، کوئی آیا ہی نہیں، کل آپ میں سے ایک بھی نہ آئے ادھر تو میرا موٹیویشن ڈاؤن ہونا چاہیے کہ زیادہ بڑھنا چاہیے، فکر لگ جائے مجھے کہ کیوں نہیں یہ آئے، کہ میں بھی تو نہیں اللہ کی کوئی بات ماننے سے انکار کر کے بیٹھی ہوئی۔ تو یاد رکھیے سچا ایمان سب سے بڑا موٹیویشن ہوتا ہے، نبیوں کا موٹیویشن کبھی ڈاؤن نہیں ہوا تھا, لوگ آئے نہ آئے, فائدہ لے نہ لے. ایک اور نبی کا قصہ, پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. یہ اسٹبن لوگ, نہ جو ہو گئی تو اب ہاں کیسے ہو. اور اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمان کیا. ہائی لائٹ کریں, کس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی جو خود کو بڑا سمجھتا ہے. میں اتنے بڑے افسر کی بیگم, گریڈ 17 کا افسر, میں قرآن پہ عمل کروں؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا. بس ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی. اور وہ مجرم لوگ تھے, بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. قالوا جیتنا لتفتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. دیکھیں پھر باپ دادا کی محبت سامنے آ رہی ہے. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے, تمہاری بات تو ماننے والے ہی نہیں ہے. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو, ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب سے کہا تمہیں جو کچھ پھینکنا ہے پھینکو, یہ ہے جرت. موسیٰ کو پتا تھا میرے پاس حق ہے, مجھے فرسٹ ٹرن ملے یا لاسٹ ملے بات میری سچ ہوگی. پھر جب انہوں نے اپنے انچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے وہ جادو ہے, ابھی اللہ اس کو باطل کر دیتا ہے اور مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا, اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے. دعا کرے آج ہمیں اللہ کی بات کرتے ہوئے اتنا ہی اعتماد ہو, اتنی جرات کے ساتھ پیش کیجئے اس خوبصورت حق کو. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم کے چند پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. اور آپ پتہ یہ چند نوجوان کون تھے؟ نوٹ کریں, یوتھ. بڑے لوگوں نے موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا اور انہی کے بچوں نے پکڑ لیا, جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا تھا. ابو جال نہ مانا, اکرمہ مان گئے. عبداللہ بن ابی نہیں آیا تو ان کا بیٹا عبداللہ آ گیا. تو یاد رکھیے کہ ینگز اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, بڑے لوگ خاندانی روایتوں کے نام سے سوچتے ہیں, لہذا ان کو حق کم ہی دکھتا ہے. پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا, فرعون کے ڈر سے. یہ تھا بڑوں کا مسئلہ, ڈرتے تھے, ہائے اب اس عمر میں کیا برے بنے. اور خود اپنی قوم کے سربروردہ لوگوں کے ڈر سے, جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب نہ دے دے, فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی بڑے لوگ بہت سوچتے ہیں, اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں, نہیں نہیں سوچ لو پھر کیا ہوگا, رشتے نہیں ہوں گے, بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا, خاندان ٹوٹ جائے گا. یاد جائے وہ جیسے گناہ میں بہت بولڈ ہوتے ہیں نا, ایسی نیکیوں میں بھی بولڈ ہوتے ہیں. اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ رکتے ہی نہیں تھے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو حدوں سے باہر جانے والے ہوں. وقال موسیٰ یا قومی, اب یہ ایک اچھے لیڈر کا کردار, ڈی موٹیویٹڈ ہوئے لوگوں کو موٹیویشن دلا رہے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگوں, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. یہ تو آج کل آپ اور میں سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں دوسروں کے لیے آزمائش نہ بنا دے, اور ہمارے دین کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا, اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. وَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِي, اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر, اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو, اور نماز قائم کرو, اور اہل ایمان کو بشارت دو. آج یہ کرنے کی ضرورت ہے. صدیوں کی غلام قوم کو نجات کب ملی؟ جب انہوں نے پہلے اپنے گھروں کے قبلے ٹھیک کیے. فرعون نے پابندیاں لگائی, کوئی بڑی بات نہیں ہم اپنے گھروں میں دین کا کام شروع کر دیں گے. آج بھی یہی ضرورت ہے, بڑے بڑے درجے پہ نہ جائیے, چھوٹے لو پروفائل پہ رہتے ہوئے اپنے گھروں کو دیندار گھر بنائیے. وقال موسیٰ ربنا, موسیٰ نے دعا کیا ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نوازا, اے رب کیا یہ اس لیے کہ یہ وہ تیرے لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی اللہ تو نے نان مسلم کو اتنے ریسورسز دیے
جن کو یوز کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں, یہ مطلب ہے ادھر. اے رب ان کے مال غارت کر اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ نے جواب میں فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول ہوئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. دیکھیں لا یعلمون لا یعلمون, بے علم لوگوں کے پیچھے چل کر تو واقعی انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے. اور پھر ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا. یہاں بڑی گہری بات ہے, ڈوبتے وقت تو سب کو خدا دکھتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ تیرتے وقت اور خوشیوں میں رب یاد رہے. کیا بولا؟ میں نے مان لیا خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے, جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر تاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب ایمان لایا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین, اور تو فساد برپا کرنے والوں میں تھا. اب تو ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے رہے. اگر تو بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. بات بھی فرعون کی ممی محفوظ ہے, اور جنہوں نے دیکھی ہے دیکھ کر یہ آیتیں یاد آتی ہیں. عبرت کا نشان, ہڈیوں کا ڈھانچہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. فرعون ڈوب گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا, مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا, یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو. اب سورت کا خاتمہ. انبیاء کے قصے بیان کر کے نبی کو کہا جا رہا ہے, اور آج مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی تمہیں اس ہدایت والی کتاب پہ شک ہے, تو یاد رکھو کیا جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے, تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. پھر واقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف تیرے رب کی طرف سے, بس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. حقیقت ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا, ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے, کوئی آیت ان کو نکال کے دکھا دو, کوئی اللہ کی پکڑ کی بات کر دو, پھر بھی یہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے. اب دیکھیں جب گناہوں کا نشہ سر پہ سوار ہوتا ہے نا, تو نصیحت بھی بری لگتی ہے اور نصیحت کرنے والا بھی برا لگتا ہے, خیر خواہ بھی برے لگتے ہیں اور خیر خواہی بھی بری لگتی ہے. کب ایمان لائیں گے؟ جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. جب ان پہ کوئی آفت آئے گی پھر ٹوٹتے ہیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ ہاں مگر قوم یونس کی یہ خوبی تھی جس کے لیے سورت کا نام ہے, ان کی کوئی اس کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. شاید اس وقت میرے آپ کے بھی مہلت کے دن چل رہے ہوں. اللہ تعالیٰ میں کئی بیماریوں سے بچا لیتا ہے, کئی دفعہ حادثہ ہوتے ہوئے بچتا ہے. تو اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو ہمیں اپنے رب کو لبیک کہنا ہے. اگر تیرے رب کی مشیت سے ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لا نہیں سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. بس تڑپے, دعا کریں بے ہدایتوں کو اللہ ہدایت دے دے. بس ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جن سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں. آج بھی فتنوں کے اور آزمائشوں کے بے سکونی کے دور میں ایمان والے ہی مطمئن ہیں. دولت والے نہیں, اولاد والے نہیں, مال والے نہیں, حسن والے نہیں, ایمان والے بچے میں, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، یہ ضرورت چاہیے، بلکہ صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کر دے، اور ہرگز ہرگز نیور اینڈ نیور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. فائن فالتا، پھر اگر آپ نے یہی کر لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو. تو آج جو شرک کرے گا کیا وہ بچے گا؟ نہیں. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر تیرے حق میں کوئی کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آخری آیت جو آپ کو مجھے سکھا رہی ہے، بلکہ دو آیتیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن. دو ٹوک بات، شوق سے دنیا کماؤ یا شوق سے آخرت کماؤ، شوق سے سیدھی راہ لو یا پھر شوق سے غلط راستے پہ رو. پھر انجوائے تو کرو، یہ بیچ کی کشتی پہ بیٹھے ہوئے تمہیں دنیا میں بھی نہیں مزے آئیں گے اور آخرت بھی خراب ہوگی. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں، اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ تھی سورت یونس، کتنا کچھ مجھے آپ کو بتا گئی. پارہ اصل میں یہاں پورا ہو جاتا ہے، صرف اگلے پارے کی پانچ آیتیں، اگلی سورت کی پانچ آیتیں جو اس سورت میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، لیکن انشاءاللہ کل کا پارہ ہم سورت ہود کے تعارف اور اس کے اندر جو مضامین ہے اس سے شروع کریں گے. پڑھ اس لیے رہی ہوں کہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ آپ کا پارہ پورا ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو پارے کے پورا ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں؟ چلیے اللہ تعالیٰ برکت دے. سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات ہیں. فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے، کہ نہ تم بندگی کرو مگر اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو. ایک دفعہ شور سے کہ اللہ میں معاف کر دے، اور اس کی طرف پلٹ آؤ سب مل کے کہ اللہ ہم پلٹ آئے، تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سچ ہے لوگوں، یہ جو دیکھو یہ لوگ جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات، خیالات، سوچوں کی بھی حفاظت کرنے والا بنا دے. یہاں پہ پارا پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حق آج بھی ادا نہیں ہوا لیکن وقت پورا ہوا. انشاءاللہ کل ہم آگے چلیں گے بارہویں پارے کے لے کر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنا آسان کرے. آج زیادہ وقت، اوپر چھ منٹ لگے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے میرے حق میں صدقہ بنا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت تھوڑی سی چلا دیں، خاموشی سے نکلتے جائیں اور سنتے جائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. جی کچھ ہے کہنے کے لیے آج؟ الحمدللہ رب العالمین. اتنا کچھ یہ پارہ ہمیں دے کے گیا، اتنا کچھ یہ پارہ ہمیں دے کے گیا، اور سب سے بڑی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم سے، کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں پلٹ آئیں گے تو پروردگار ہمیں تانے نہیں دیتے. ہمیں کبھی یہ نہیں کہیں گے جس طرح ہم عام کہہ دیتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی تانے نہیں دیتے کتنا بڑا گناہ کر لے, لیکن شرط ہے کہ ہم پلٹ آئیں, شرط ہے کہ ہم اس کا احساس کر لیں وقت پہ جب کہ زندگی ہے, صحت ہے. اور جب موت کے قریب ہوں گے تو اس کا تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے دو بڑے واقعات, ایک تو تینوں صحابہ کا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا, کہ کس طرح پروردگار نے ان کو معاف کر دیا. غلطی ہوئی ان سے, گناہ ہوا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لکھیے اپنے اس کو ایک ایک جملے میں لکھیے, کنکلوڈ کیجئے اپنے آج کے لیسن کو کہ کیا کیا آپ یہاں سے لے کے اٹھیں گے ہم اپنے لیے, اپنے عمل کے لیے. کیا ایک بات آپ نے ایسی آپ کو اتنی لگی دل پہ آپ کے کہ جو آپ کو ایک تھاٹ دے گئی کہ ہم نے یہاں سے اپنی زندگی کیسے, ہم نے یہاں سے آج سے اتنا چینج کرنی ہے اپنے لیے, اپنے لیے عمل کی کون سی بات ہم نے بدلنی ہے. جی بالکل, اللہ کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا, گناہ پر فوراً توبہ, بالکل توبہ کرنی ہے. جتنی بھی گناہ ہو گئے اگر سچی توبہ کی اللہ معاف کر دیں گے, بالکل. ناؤ اور نیور کے بعد کو یاد رکھنا. جی بالکل, نیور ٹو ڈیلے, بالکل الحمدللہ, نیور ٹو ڈیلے, دیٹس دی کی. کہ آج کر لیا, فرض کریے اگر آج ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملا, ہم نے لبیک نہیں کہا اور وہ کل ہمیں نہیں ملے گا تو پھر کسی اور کو مل جائے گا, تو ہمارے لیے تو وہ موقع غائب ہو گیا نا. جی بالکل, اللہ کی ملاقات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اپنے حساب کتاب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جب یہ چیز یاد رہے گی تو اپنا احتساب کرنا آسان ہو جاتا ہے, اپنا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کو اللہ کا حق, جی بالکل, بندوں کا حق نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو, اللہ کا حق اللہ کو ہی دینا ہے. اپنے کڈس کو ساتھ رکھنا ہے, بالکل الحمدللہ, سابقون الاولون, بالکل الحمدللہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سابقون الاولون. دنیا بھی تنگ ہو جائے گی, جی اللہ کے راستے میں پیچھے رہیں گے تو دنیا تو تنگ ہوگی, دنیا ہی دنیا بنے گی نا. نیکیوں میں جلدی کرنی ہے, اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے. جی بالکل الحمدللہ. دیکھیے مجھے تو جو پورا ٹوٹل اس میں ایک بات مجھے ایک میں جملے میں اگر اس کو سم اپ کروں کہ میں میرے دل سے تو یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے وہ سرسبز درخت بنا دینا کہ جو ہمیں صرف سایہ ہی نہ دے بلکہ ہمارے لیے وہ کھانے کو وہ فروٹ بھی دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے, ہمارے دل کا سکون بھی بنے, ہماری ہر بیماری کا علاج بھی ہو جائے, ہماری ہر خوشی غمی کا آئینہ بن جائے, ہماری ہر سوال کا جواب ہمیں دے دے, اور اس کو ہمارے لیے جنت کا جی پی ایس بھی بنا دینا. مجھے تو اس کو سارا, کیونکہ اگر اس کا کیا, جب ہم اس کا قرآن کا علم لیں گے تو ہی ہمیں یہ سب ملے گا نا, اور یہی ہماری الٹیمیٹ کامیابی ہے, یہ ہماری ہر دنیاوی دولت سے بہتر ہے, ہر دنیاوی دولت سے قیمتی ہے. کیونکہ ہمیں اگر ہم اس کو اپنے قرآن کو وہ جی پی ایس بنائیں, اپنے قرآن کو وہ گائیڈ بنائیں جو ہمیں چاہیے, جو جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. دیکھیے جنت کا جی پی ایس کیا ہے, قرآن, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. تو ہم کسی بھی نئے راستے پہ جاتے ہیں تو ہم فوراً اپنے جی پی ایس کو آن کرتے ہیں. تو آج ہم قرآن کو اپنے سامنے رکھیں گے, اس کے آئینے پہ چلیں گے, اس کے راستے کو فالو کریں گے, تو ہی ہمیں جنت کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ملے گا نا. اور پھر کوشش کرتے جائیں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے تو پروردگار کہیں نہ کہیں ہمیں انشاءاللہ پہنچا دیں گے. اور اگر اس راستے میں اگر رخصت بھی ہو گئے تو کوشش کرتے جائیں گے, کوشش کرتے, اور ہمیں دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں ہر فتنے سے پناہ میں رکھنا, ہمارے لیے ہمارے دین کو فتنہ نہ بنانا, ہم اپنے دین کو اس طرح سے فالو کریں کہ ہم رحمت بنے سب کے لیے, ہم سب کے لیے کارآمد بنے, ہم اس کو ہر ایک کے لیے وبال نہ بنا دیں, اس کو اس اپنے حکمت سے لے کے چلے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اس کو ہم ہدایت اب بنائیں اپنے نفس کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں نفس کا جہاد اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نفس کا جہاد کرنا ہے, کیونکہ یہی ہمارے لیے ہادی ہے, یہی ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا ہے. جب نفس کو ماریں گے تو سب کچھ اللہ کے احکام بھی سمجھ آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے نبی کی اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ سفر، یہ قرآن کا سفر ہمارے لیے ہمیشہ چلتا رہے، کبھی بھی یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے، اور اس کا جب اگر اختتام ہو تو صرف صرف ہماری موت پہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے ایکسیپشن نہ ہو، کوئی ہمارے لیے تھکاوٹ نہ ہو، کوئی ہمارے لیے اس میں ٹھہرنا نہ ہو۔ آمین سم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے پارے کے ساتھ انشاءاللہ، نئے احکامات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اپنا عمل کرنے والا بنائے۔ آمین سم آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Yeah.